رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ حسب سابق ایک دفعہ پھر مخلص دوستوں کی جانب سے عقائد و نظریات کی اصلاح کے لیے، معاشرت اور اخلاق کی درستگی کے لیے، ہدایات حاصل کرنے کے لیے، قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا، اکابر صوفیاء کرام، علماء کاملین، مشائخ اعظام کا یہ طریق رہا ہے کہ ہر لمحہ قرآن و سنت اور عقائد و نظریات، اخلاق و معاشرت سے متعلق ہدایات حاصل کی جائیں، لیکن بالخصوص وہ عظیم مہینہ اور وہ عظیم تاریخ کہ جس میں جس سے اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا باب اور بہت بڑا عنوان وابستہ ہے، محرم الحرام. تو محرم الحرام کے ابتدائی عشرے کے اندر خاص طور پر جہاں دل اللہ رب العالمین کے خوف اور امید سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے نرم ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں استوار ہو جاتی ہیں، تو اس میں دین کو سننے سنانے اور عمل کرنے کی کیفیت پہلے سے زیادہ اور گزشتہ دنوں سے زیادہ دوگانہ ہو جاتی ہے. تو اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک دفعہ پھر مخلصین کا یہ دستہ نور کوثر نے ایک دفعہ پھر احباب اہل سنت کی اخلاقی اور نظریاتی ترویج اور اصلاح کے لیے یہ درس محرم الحرام نوروزہ پھر منعقد کیا ہے. اللہ رب العالمین ان مخلصوں کو بہت برکتیں عطا فرمائے، نور کوثر کو اللہ رب العالمین ترقی عطا فرمائے، اور ایسا جذبہ اللہ رب العالمین ہر سنی ہر متدین جنہیں اللہ رب العالمین نے جس قسم کی دنیاوی وسعت عطا فرمائی ہے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی رہنمائی کے لیے اس قسم کے اسباب مہیا کرنے کی اور اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی جانب سے نور کوثر کے تمام عہدیداران کا، معززین کا میں اپنی جانب سے بے حد شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اتنی تگ و دو کے بعد اور اتنی محنت شاقہ کے بعد کہ ہم تو صرف یہ سجا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ایک اچھی فضا کو دیکھ رہے ہیں اور ہے بھی، لیکن اس کے اہتمام کے پیچھے کتنی جد و جہد ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی ذہنی اور قلبی آزمائشیں ہیں۔ میں نور کوثر کے تمام مخلصین کا شکر گزار ہوں ان تمام عوام اہل سنت کی جانب سے اور تمام مخلصین کی جانب سے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان کے تمام افراد کو بہترین جزا اور اجر اور صلہ عطا فرمائے، اور نظر بد سے اللہ رب العالمین انہیں محفوظ فرمائے، ان کے کاروبار میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے مان و ملان میں خوش آمدی نہیں بلکہ تقاضا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے پر اللہ رب العالمین برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ کہ اتنا بڑا اہتمام جس میں کثیر تعداد میں مال بھی صرف ہوتا ہے، وقت بھی صرف ہوتا ہے، جدوجہد بھی صرف ہوتی ہے، لیکن اپنے کاروبار کو اور اپنے گھریلو اور ذاتی مشاغل کو ایک طرف رکھ کر بغیر کسی متمع نظر اور بغیر کسی دنیوی توقع کے دینی محافل کو منعقد کرنا اور مجھ جیسے آدمی کو مدعو کرنا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ برا ہے، ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتا، اور مجمع سجانا، میں اعتبار سے ان کا بہت مشکور ہوں، اللہ رب العالمین جل والا انہیں بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین نور کوثر کو برکت عطا فرمائے، ان کے عہدیداران کو سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہ تیسرا چوتھا پروگرام نور کوثر کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ اچھوں کے لیے اچھے کلمات کہنا اور تحدیث نعمت کے جملے ان کے لیے کہنا یقیناً یہ خود اپنے لیے ترقی مدارج اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے، تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں، یعنی دو جماعت ایسی ہیں اور دو طبقے ایسے ہیں کہ جن پر بندہ غبطہ کرے اور رش کرے، حسد محمود کرے، یعنی اس چیز کا تقاضا، یعنی کسی کو دیکھ کر بندہ للچائے اور اس چیز کو اللہ سے طلب کرے تو کسی خصیص اور گھٹیا چیز کی طرف نہ جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کو دیکھ کر، جس شان اور صفت کو دیکھ کر بندہ متاثر ہو سکتا ہے اور پھر اسی چیز سے کا تقاضا اللہ سے کرے تو پھر ایری غیری نہ تو خیری چیزوں پر الجھنا، یہ تمہارا مزاج اور یہ تمہاری کردار اور یہ تمہارے شخصیت کے موافق نہیں ہے۔ مومن کی شخصیت کے موافق یہ ہے کہ جس سے اس کا دل لباتا ہے اور جس کی طرف اس کا دل بڑھتا ہے اور جس کی طرف وہ رش کرتا ہے اور اس نعمت کو طلب کرنا چاہتا ہے رب سے، تو حضور نے فرمایا وہ دو ایسے ہیں، ایک تو وہ نوجوان عالم دین جسے چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہو، اور وہ لا يخافون لومت اللائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کیے بغیر حق بیان کرے، سچ بیان کرے، دین کو بیان کرے، تو یہ وہ علم اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جس سے کوئی بندہ متاثر ہو کر کہے کہ یا اللہ ایسی شان مجھے بھی عطا فرما دے، اور ایک وہ مالدار شخص کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہو، مال کی فراوانی عطا کی ہو اور پھر وہ مال اور اس کی فراوانی کو لے کر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہو، تو حضور نے فرمایا دو ایسے شعبے ہیں اور یہ دو ایسی شخصیات ہیں جس کو عمل کو دیکھ کر بندہ غبطہ اور رش کرے تو یہ مزہ بھی لگتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، ایک اس عالم کے علم کے ساتھ رش کرنا اور ایک اس کے مالدار کے مال کے ساتھ رش کرنا کہ اسے علم ملا ہے اور وہ علم بانٹ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے اور اسے مال ملا ہے اور یہ مال اللہ کی خلق پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جس پر اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ غبطہ کیا جائے، رش کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ایسے صالحین لوگوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین علم کی ان رونائیوں اور رونقوں سے اللہ رب العالمین مستفیض فرمائے کہ جن کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے علم و عرفان کے ساتھ کشادہ کیا ہے۔
اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی کہ جتنا ہے اور جتنا اس کی استطاعت ہے اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے شیخ سعدی فرما گئے کہ تونگری بدل است نب مال, بزرگی بے عقل است نب سال. یعنی مالداری مالوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے, دلداری جو ہے وہ سخاوت کا نام ہے.
سبحان اللہ.
اور سخاوت جو ہے یہ بیلنس ہے, یہ سخاوت جو ہے یہ توازن ہے. کس کے درمیان؟ بخل کے درمیان اور اسراف کے درمیان. وہ توازن جو ہے وہ سخاوت ہے. سخاوت اس فیاضی کو کہتے ہیں کہ مال کا تھوڑا یا زیادہ ہونا نہیں دیکھا جاتا, جہاں اس کو خرچ کرنا موضوع ہے, جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا ملتی ہے اس جگہ پر اس کو خرچ کرنا, یہ ہے سخاوت. یعنی وہ بے جا بھی خرچ نہ ہو کہ مال کے اوپر گویا کہ اس کی بے توقیری اور توہین لازم آئے, اور یہ بھی نہ ہو کہ کروڑوں روپے جمع کر کے جناب اسے اپنے پاس جمع کر کے رکھے. اب مال کا بھی اعتبار نہیں. یہی فرمایا کہ تونگری بدلست, سخاوت جو ہے وہ دل کا نام ہے, مال کا نام نہیں ہے. اب وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ دل کی فیاضی کا نام ہے. اور علم بزرگی جو ہے وہ عمر سے نہیں ہوتی ہے, وہ عقل کے کامل ہونے سے ہوتی ہے. جس کی عقل جس مرتبے پر کامل ہو گئی وہ بزرگ ہو گیا. تو فرمایا بزرگی بعقل است, عقل سلیم جب مل جائے, دین کا شعور اور تقاضا, آخرت و دنیا کی اسے تمیز مل جائے, موت و آخرت کی فکر کی اسے توجہ مل جائے, حق و باطل کے فرق کو جان کر حق کی سربلندی کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کرنے لگ جائے, تو فرمایا یہ عقل کا کامل ہونا ہے, یہ عقل کا سلیم اور فرمان بردار ہونا ہے, یہی بزرگی ہے. کہ بزرگی بعقل است نہ بسال, تبنگری بدل است نہ بمال. اللہ رب العالمین ایسا جذبہ اور صلاحیتیں تمام کو عطا فرمائے.
آمین آمین اللہم آمین. نعرہ تکبیر.
پروگرام ختم کرتا ہوں, پھر لیتا ہوں. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. لہذا یہ ترتیب ہمارے اکابر کے جانب سے رہی ہے قرآن کی اس ترتیب کے حوالے سے کہ یہ نو روزہ بظاہر نو روزہ ہوتا ہے لیکن اس میں پورے اسلامی تعلیمات کا اجرا ہو جاتا ہے. یعنی اسلام جن بنیادی تعلیمات پر مسلمانوں کو, بڑی توجہ سے سنیے گا, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ نو روزہ جو ہے, کیونکہ آج تمہیدی گفتگو اس لیے لازم ہے کہ پہلا درس ہے, تو یہ نو روزے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شریعت مطہرہ کی وہ بنیادی تعلیم جس کا ایک مسلمان مکلف ہے. ایک مسلمان کو اپنے علمی سطح کے حوالے سے, ایمان کے تقاضے کے حوالے سے جن علوم کا حاصل کرنا فرض ہے, جن باتوں کا جاننا فرض ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کو ترقی دے کر اللہ کے قریب ہونے کے لیے, اپنے آپ کو نظریاتی بنانے کے لیے, ایمان اور عقیدے میں سنجیدہ بنانے کے لیے, ایک مسلمان کن خطوط اور کن راستوں کی پیروی کرتا ہے, ان راستوں کو, ان منشور کو, ان قوانین کو جاننے کے لیے یہ نو روزہ درس جو ہوتا ہے بنیادی طور پر میرے اور آپ کے لیے یہ بنیادی تعلیمات کا مکمل اجرا ہو جاتا ہے. یعنی یہ نو دنوں کے اندر ہم ان تمام بنیادوں کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لیتے ہیں. اور شریعت مطہرہ کی تعلیم جو ہے وہ چار حصوں پر ہے, عقائد و نظریات ہیں, احکام و عبادات ہیں, معاشرت و اخلاق ہیں. تو لہذا اس میں عقائد پر بھی گفتگو ہوتی ہے, جن سے ہمارے عقیدے جڑے ہوئے ان کی بنیادی, ان شخصیات اور ان کی شخصیات کی تعلیمات پر بھی گفتگو ہوتی ہے, اور ایک مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے کے حوالے سے اپنی تاریخ کا یاد رکھنا کتنا ضروری ہے, کن سے محبت, کن سے تعلق اس کے لیے ضروری اور لازم ہے, یا یوں سمجھ لیجئے کن سے تعلق اللہ کی طرف وہ تعلق کو بڑھاتا ہے اور وہ اللہ کے تعلق کا ایک بڑا ذریعہ بنتا ہے, کہ ان سے تعلق ہی سے اصلاً اللہ کے تعلق کے راستے کھل جاتے ہیں, اور ان کا تعلق اللہ کے تعلق کا غیر نہیں ہوتا بلکہ وہی سبب اور واسطہ ہوتا ہے, وہی دروازہ ہوتا ہے جس دروازے میں داخل ہو کر بندہ اللہ کی رحمت کو پاتا ہے. اس کا مقصد نہ کوئی فرقواریت ہوتا ہے, نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے, بلکہ اس وقت ہمارے ملک کو اور عالم اسلام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, اور ہمارے نوجوانوں کو پرامن رہنے کے لیے, اپنے نظریات کو جاننے کے لیے ایک دلائل کے جامعے کے اندر بنیادی چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے, اس ضرورت کی تکمیل کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہم تمام کو اس میں ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے ہدایت کے ذرائع اللہ رب العالمین کشادہ فرمائے, اور علم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے, اور علم پر عمل کرنا اللہ رب العالمین ہم پر آسان فرمائے. کیونکہ عقیدہ توحید جو ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے اور اصل ہے, تو آج پہلی موضوع جس کا اعلان آپ کے سامنے بارہا کیا گیا ضرورت توحید کے حوالے سے کہ ایک انسان کو توحید کی ضرورت کیوں ہے اور پھر اپنی ترقی کے اندر ایک مسلمان کو توحید کی ضرورت کیوں ہے. توحید باری تعالیٰ کا تو آسان سا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور ایک ماننا یہ توحید ہے. اللہ ہے اور ایک ہے, وہ ہے موجود ہے, وہ ہے اور خود سے ہے, بغیر کسی کے بنائے ہیں, سب اس کے بنائے ہیں. اللہ کون ہے؟ جو واجب الوجود ہے, جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے, اور جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات بھی قدیم ہے, اس کی جملہ صفات بھی قدیم ہے. جس کو جو بھی شان و شوکت ملی, علم کی ملی ہو یا طاقت کی ملی ہو, حسن کی ملی ہو یا اختیار کی ملی ہو, کمال کی ملی ہو, ہر وہ صفات جو انسان کو ملتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے. کائنات کی تمام تر رونائیہ اسی کی ذات کی طرف مشیر ہے. بندہ اس کی ذات کو براہ راست نہیں پا سکتا, اس لیے اس نے اپنی صفات کو واسطہ بنایا ہے اور اس عالم کو واسطہ بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کے آئینے میں اللہ رب العالمین جل وعلا وعز اسمہ کی ذات کا پتہ لگایا جاتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ شریف کی ابتدا ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین یہ اعلان کیا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں تمام خوبیوں کا مستحق وہی اللہ رب العالمین ہے, کیونکہ اس کی صفات ازلی ہے, ابدی ہے, اور وہ تمام صفات ازلی اور تمام کمالات ازلی کا مالک ہے. اس لیے تمام تعریفیں جامع اسی کے لیے ہے, تمام کمالات کہ جامع اسی کی ذات ہے. اور وہ کون ہے؟ تو فرما رب العالمین, جو اس عالم کو چلانے والا ہے, اس عالم کی تربیت کرنے والا ہے. علماء نے لکھا کہ یہ معنی کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ تمام عالمین کا رب ہے, تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. پھر اللہ کون ہے کہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں؟ فرما رب العالمین جو تمام عالم کی تربیت فرما رہا ہے, تمام عالم کا پالنہار ہے, پالنے والا ہے. سوال ہوا یہ عالم کو بیچ میں کیوں لایا گیا, اس کو واسطہ کیوں بنایا گیا؟ ہم نے تو پوچھا تھا اللہ کون ہے, تو براہ راست ہمیں دکھا دیا جاتا, ہمیں سنوا دیا جاتا. آگے اللہ کا پتہ بتانے کے لیے, اللہ کا علم دینے کے لیے عالم کو واسطہ کیوں بنایا گیا؟ تو فرما اس لیے بنایا گیا کہ انسان کی ذات براہ راست اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ اس کے صفات ہیں, یہ اس کے کمالات ہیں, اور یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی تعارف اور معرفت ہوتی ہے. وہ انتہائی قدس اور پاکیزگی پر ہے, اس کی ذات ازلی ہے, ابدی ہے. ہاں اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے اپنا دیدار قیامت کے دن کرائے گا, اور اہل ایمان اللہ رب العالمین جل وعلا کو دیکھیں گے اور ایسے دیکھیں گے کہ جس طرح اس کا دکھانا حق ہے, اور وہ ایسا منظر ہوگا کہ جو منظر کے لفظ سے پاک ہے, جو جہت جسمانیت سے پاک ہے, زمان و مکان سے پاک ہے, اس کے شایہ نشان جس طرح ہوگا. دیدار حق ہے, اس کا دیدار حق ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات میں بھی ایک, اپنی صفات میں بھی ایک, وہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے اور اپنی جملہ صفات میں بھی تنہا ہے. وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے, اس عالم کو بنانے میں بھی تنہا ہے, اس عالم کو چلانے میں بھی تنہا ہے. سورج کو اسی ایک رب نے بنایا, چاند کو بھی اسی ایک رب نے بنایا, آسمان کو بھی اسی ایک رب نے بنایا ہے, ہوا بھی وہی رب چلا رہا ہے. وہ اپنی صفات میں بھی ایک, اپنی ذات میں بھی ایک, اپنی الوہیت میں بھی ایک, اپنی ربوبیت میں بھی ایک. نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے. نہ وہ اپنے ہونے میں کوئی شریک رکھتا ہے, نہ کائنات کو چلانے میں کوئی شریک رکھتا ہے. اسی کو فرمایا گیا کہ قل ہو اللہ احد, اللہ رب العالمین حقیقی معنی کے اندر ایک ہے, جو تقسیم سے, عددی تقسیم سے بھی پاک ہے, نوعی تقسیم سے بھی پاک ہے, جنسی تقسیم سے بھی پاک ہے. اللہ احد, اللہ ایک ہے, یعنی ایسا حقیقی ہے جو نوع سے پاک ہے, جو جنس سے پاک ہے, جو تقسیم سے پاک ہے. میرے دوستو بزرگو, عقیدہ توحید کے حوالے سے جہاں میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات پیش کی ہے کہ توحید کا معنی اللہ کو ایک یقین کرنا، اللہ کو ایک یقین کرنا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس بات پر یقین رکھنا. لیکن یہ اتنا واضح اور اتنا بسیط اور اتنا روشن عقیدہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کی طبیعت جو ہے اللہ کی توحید انسان کی ضرورت ہے، اللہ کا علم، اللہ کا تعارف یہ انسان کی ضرورت ہے. جو سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے گہرائی کے ساتھ انسان کے تمام جذبات کو فن کی زبان دی اور انسان کی طلب اور تقاضے کو ایک فن کا درجہ دیا اور انسان کے اندر سے اٹھنے والے مطالبات کو الفاظ کا جامع دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، روح سے اور جسم سے. انسان مرکب ہے دو چیزوں کے ساتھ، روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی. یہ غور و فکر و تحقیق ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین کو وہ بندے پسند ہے جو اس تک پہنچنے کے لیے اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے اپنے کلام کے اندر ان لوگوں کی بڑی ستائش اور تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کو اس کی نشانیوں میں تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذات کے تعارف کی جو نشانیاں بنائی ہیں اس میں وہ غور و فکر کر کے کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا رب ہے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کی نشانیوں میں، اور اس کی نشانیوں کی خوبیاں، اس کی بنائی ہوئی کائنات جو اس کی نشانی ہے، اس کے کمالات میں گم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے کمالات کو واسطہ بنا کر اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو کائنات کی خوبصورتی، زینت، بڑائیاں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان چیزوں کو دیکھ کر، اپنی تحقیقات کو دیکھ کر، اس دنیا کے عجائبات اور کمالات کو دیکھ کر اسی میں گم ہو جاتا ہے اور وہیں اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ کائنات کی نشانیاں جو ہیں یہ اس کی منزل نہیں ہوتی ہے، منزل تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہوتی ہے. وہ اس کائنات پر غور و فکر کر کے یہاں نہیں رکتا، وہ گلاب کی پتیوں کی اگر شگفتگی کو دیکھتا ہے، اگر گلاب کی خوشبو کو دیکھتا ہے، پھولوں کی رنگت کو دیکھتا ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتوں کو دیکھتا ہے، اونچی لہریں اٹھنے والے سمندروں کو دیکھتا ہے، اور آسمان بوس اگر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں کو دیکھتا ہے، بغیر ستون کے اگر وہ آسمان کو دیکھتا ہے، زمین جو سمندر سے رکھی ہوئی اس نظم و نشانیوں کو دیکھتا ہے، پھل فروٹوں کو دیکھتا ہے، بال و بیل کو دیکھتا ہے، ہوا و رنگت کو دیکھتا ہے، تو وہ اس میں گم نہیں ہوتا بلکہ کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بلکہ اس کو واسطہ بنا کر آگے بڑھتا ہے اور کہتا مولا کیا کیا چیزیں تو نے بنائی ہے اور کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا، ہر شے کے اندر تیرا علم موجود ہے، تیری پہچان موجود.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہاں تک کہ انسان کا وجود خود جو ہے، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ سنیے، یہ انسان اللہ رب العالمین کو قبول کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے. یعنی انسان اور اس کا احتجاج ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی طلب ہے. وہ لوگ جو انسان کی پکار کو سمجھتے بھی، کیونکہ یہ پکار سب کے اندر اٹھتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، لیکن جو اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو علم ایسا عطا فرمایا کہ اس جذبات کو وہ الفاظ کا معنی دیتے ہیں، الفاظ کا جامع دیتے ہیں اور اس کو کتابی شکل میں اتارتے ہیں کہ اگلا ان الفاظوں کے ذریعے اپنے جذبات کو ٹٹولے، اس میں عظیم و اجلہ صوفیاء کرام اور اسلام کے عظیم متکلمین جنہوں نے اس کو باقاعدہ فن کا درجہ دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے اور پھر ایک ہونے، یعنی وہ ہے اور ہے ایک، یعنی اس کا ہونا بھی حق ہے، توجہ ہے، یعنی ہے وہ ہے بھی اور ہے بھی ایک، یعنی اس کا ہونا تو قبول ہو جاتا ہے لیکن اس کی یکتائی کو قبول نہ کرنا، اس کی یکتائی اس کے ہونے پر دلیل ہے. اگر اس کی یکتائی کا انکار کر دیا جائے تو اس کا ہونا بھی اس کی نظر میں جو سوچ رہا ہے وہ فساد کے معنی میں آئے گا. جسے رب کی یکتائی پر عقیدہ آ گیا وہ اتنا ہی درست اس کے ہونے پر اپنے عقیدے کو ہموار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جڑا ہوا طریقہ ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہے. مثلا آپ غور کیجئے، اپنے بدن پر غور کیجئے. آپ اللہ رب العالمین نے ان قرآنی آیات جو مکی صورتیں جتنی بھی ہے، توجہ سنیے گا، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کفار مشرکین اور انسانوں کو درس دیا کہ اپنے نفوس میں غور کرو، اپنی ذاتوں میں کیا پوچھتے ہو کہ ہم کون ہیں، اپنی ذاتوں سے تقاضا کرو، اپنے آپ سے پوچھو ہم وہ نہیں کہ جس کے لیے تم آنکھیں پھاڑ کر دیکھو، ہماری یاد کے بغیر تمہارا گزارا بھی نہیں ہے، تمہارے طاق فطرت کے اندر ہماری محبت کی شمع جل رہی ہے کہ ہمیں فراموش کر کے تم اندھیروں میں جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ کوئی تمہارے محبوب نہیں، وہ ہماری ذات ہے. مال اور نعمت کے حصول کے باوجود بھی تمہارا دل اگر کسی کے حضور سجدہ نیاز پیش کر رہا ہو اور تمام تر سہولیات کو پا کر بھی تمہاری فطرت میں جلنے والا ہماری محبت کی چراغ وہ اپنے اصل مطالبے کی طرف بڑھ رہا ہو تو پھر سمجھ جاؤ تمہارا اصل مطالبہ دنیا کا حصول نہیں تھا، ہماری معرفت تھی. تو قرآن نے کہا اپنے نفوس میں غور کرو، انسانوں سے کہا غور کرو. مثلاً کیسے؟ توجہ کیجیے گا آپ کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، روح اور جسم. روح اور جسم جس کو ہمارے اصطلاحات میں کہا جاتا ہے انسان مرکب ہے روح اور جسم کے ساتھ، یعنی ملا ہوا ہے روح اور جسم کے ساتھ. انسان نہ جسم کا نام ہے اور نہ صرف روح کا نام ہے، روح اور جسم دونوں کا نام ہے. اللہ نے جس طرح ان دونوں کو ملایا ہے اس دسرا دونوں کے تقاضے اور دونوں جس طرح جسم اور روح دونوں مل کر انسان بنتے ہیں لیکن دونوں کے شوق الگ ہیں اور ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہے تو یہ دونوں سے مل کر، دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے روح اور جسم، لیکن روح کے تقاضے اور ہیں جسم کے تقاضے اور ہیں. جسم اپنی تقاضوں کو جب پا لیتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ روح کو میں اپنا مزاج پہنا دوں، اور روح جب اپنے تقاضے کو پا لیتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جسم کو میں اپنا مزاج پہنا دوں. لیکن جسم جب اپنا مزاج روح پر پہنا دے تو بندے کو ایمان نہیں ملتا، وہ دہریت اور کفر کی راہ پر جاتا ہے، لیکن روح جب اپنا مزاج جسم کو پہنا دیتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے. اب اس پر غور کرنا ہے. جسم جو ہے، ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جسم جو ہے وہ عناصر اربعہ سے مرکب ہے، کیونکہ اب آپ غور کیجئے گا ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں لائن کے ساتھ. عام گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا اس کو اس انداز میں بھی آپ سنیے. اور اردو زبان ہے، بہت سہل زبان ہے، میں اس کو درجہ بدرجہ آسان کرتا ہوں. پوری زندگی ایک لفظ ہم نہیں سن سکتے، بلکہ ایک لفظ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ بڑھ کر ہم ایک لفظ اور ادا کریں، کیونکہ وہ بات جو چھوٹے لفظ میں نہیں بیان ہو سکتی اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے ذریعے ہم اس کی چاشنی کو پیان پا سکتے ہیں. کیونکہ ہر شے کو حاصل کرنے کا اپنا ایک جام ہوتا ہے، ایک ظرف ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے، اور اسی سے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. تو لہذا میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس سے مکمل طور پر اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں پھر عرض کروں، بنیاد کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو پانا، اس پر یقین کرنا، اس کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی وجود کو قبول کرنا، یہ انسان کے لیے کوئی دقت کا معاملہ نہیں ہے. یہ انسان کے لیے ایسا نہیں کہ جس پر انسان بہت غور و خوض کرے، سرسری نظر اپنے مزاج پر ڈالے تو اس کو اللہ کا پتہ لگ جاتا ہے. سرسری اگر وہ اپنے آپ پر غور کرے تو اسے اپنے مالک کون ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے. وہ کیسے؟ تو بنیادی چیز ہے، ہم انسان دو چیزوں سے مل کر بنے، جسم اور روح. جسم اور روح سے ملا ہوا یہ جو ہے یہ انسان ہے، لیکن ان کے مزاج دونوں کے الگ الگ ہیں. جسم کے بارے میں ہمارے ماہران علم، چاہے منطق کو بیان کرنے والے ہوں یا فلسفہ اخلاق کو بیان کرنے والے ہوں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ عناصر اربع سے مرکب ہے، یعنی پانی، ہوا، آگ، مٹی، ان چار چیزوں سے مل کر جسم بنا ہے. اسی لیے اس عالم اسباب کے اندر وہ اپنی بقا کو پاتا ہے. جسم اس دنیا کو پسند کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیزوں سے وہ بنا ہے وہ چیزیں ہیں دنیاوی. جب ہمارے دل کے اندر دنیا کی طلب اور ہوس اور لالچ بہت زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وقت جسم ہمارے روح پر غالب آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جسم کی ضرورت ان چار چیزوں کے تقاضے ہیں. جسم انہی مادیات کا، جو آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور جو مادی دنیاوی ہے، ان چیزوں کا دلدادہ جسم ہوتا ہے، اور اس قسم کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. اور روح جو ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ بہت بسیط ہے، یعنی بہت کشادہ ہے اور بہت وسیع ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے ساتھ ہے. لہذا اس کی ضرورت اور حاجت کا مرکز بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے. جس طرح جسم کی حاجت ہے کہ یہ کھا لوں، وہ پی لوں، یہ رکھ لوں، وہ کر لوں، یہ جسم کا مزاج اس میں لگا رہتا ہے. اور روح کا تعلق کیونکہ بارگاہ الہی کے ساتھ ہے، تو اس کا مرکز بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ ہے. اور روح کی حاجت کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ روح کی سب سے پہلی حاجت وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا ہے اور اس کی یاد میں لگنا ہے اور اس کے قرب کو پانا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا یعنی بدن بننے سے پہلے, سورہ آراف میں مکی سورت ہے قرآن کریم کی, سورہ آراف, اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ انسان کے بدن بعد میں بنائے گئے, روحیں پہلے بنائی گئی ہیں. اور روحوں کو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف, روح کی غذا رب کی یاد ہے, روح کی غذا رب کی یاد ہے, اور روح کی غذا رب کی یاد ہے, اور اس کی چاہت جو ہے وہ رب کی یاد ہے. جسم کی چاہت یہ دنیاوی لذات ہیں, نفسانی خواہشات ہیں, جسم اس طرف بڑھتا ہے اور روح جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھتی ہے. اس کو ذرا آگے چل کر دیکھیے, تھوڑا سا آگے بڑھ کر, کہ سورہ آراف کے اندر موجود ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے روحوں کو جمع کیا, اور یہ سمجھ لیجئے کہ جسم کو بنانے سے پہلے روحیں بن گئی تھیں, ساری روحیں, ساری انسانوں کی روحیں, جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی, ساری روحیں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. اور یہ سب سے پہلا تعارف قرآن بیان کرتا ہے اور کوئی دین بیان نہیں کرتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ساری روحوں کا جمع کیا تو ان سے ایک سوال کیا تھا, الست بربکم. ابھی وہ روحیں, عبداللہ کے جسم والی روح بھی وہاں موجود ہے, عمران کے جسم والی روح بھی وہاں موجود ہے, فلاں کے جسم والی بھی روح وہاں موجود ہے, جو اس جسم میں آئیں گی تو پھر اس کا نام ہوگا, اور جس جس بدن کے اندر اس نے جانا ہے وہ ہماری روحیں سب وہاں موجود تھی, ہم جس جس نام سے پکارے جا رہے ہیں. قرآن کریم ذکر کرتا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے, کہ روحیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہیں اور اللہ نے ان سے سوال کیا, قرآن میں موجود ہے سورہ آراف میں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ان روحوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوئی, وہ خود بول اٹھی سب کے سب, بلا کیوں نہیں. ہاں یہ الگ تھا کہ کسی نے پہلے بولا, کسی نے کچھ بعد میں بولا, کسی نے کچھ بعد میں بولا. سب سے پہلے جس روح نے اللہ کے کیے ہوئے سوال اور مطالبے کا جواب دیا, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آپ ساری روحوں کا امتحان لیا جا رہا ہے, ابھی کائنات یعنی دنیا نہیں بنی ہے, جسم تیار نہیں ہوئے ہیں, روحیں بدن میں نہیں آئی ہیں, روحوں کو پہلے عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کا جواب لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے جس روح نے بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی توقف کے, بغیر کسی تاخیر کے, بغیر کسی لمحہ ضائع کیے, اس سوال کے ختم ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا بلا ہاں, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح تھی. یعنی سب سے پہلے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے سب سے بڑے عارف ہیں, سب سے بڑے جاننے والے. جواب سب کی روحوں نے دیا, لیکن کچھ نے رک کر, کچھ نے رک کر, کچھ نے رک کر, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جواب سب نے دیا لیکن ان کے کان میں کسی نے نہیں بولا تھا. یہ مزاج بنا ہے کہ روح کی طبیعت اور مزاج ہی رب کا تعارف ہے اور اس کا وصل ہے, اس لیے یہ جواب ان ساری روحوں کا بغیر کسی کے سکھلائے دے دینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روح کا مزاج ہی تعارف الہی ہے. اسی لیے حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور یہ عالم ارواح کے اندر یہ جو سوال ہوا تھا الست بربکم, اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا کہ ہاں. تو حضور آپ نے بھی کہا تھا؟ فرمایا جب ساری روحوں نے کہا تھا تو کہا حضور آپ کو یاد ہے یہ سوال کب ہوا تھا؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا کب ہوا تھا؟ کہا جو صبح ناشتہ کیا نا, جو وہ یاد ہے تو یہ بھی یاد ہے. سبحان اللہ, یعنی عرفان اتنا روشن ہے ان کا, روح اتنی روشن ہے, اور اللہ کی معرفت کیسے جام پی رہی ہے کہ یقین کے اس درجے پر ہے, کہتے خدا کی قسم وہ آواز آج بھی میرے کان میں گونج رہی ہے, اور جو مجھے آج فجر کی بات یاد ہے اس وقت مجھے اسی طرح یہ بات یاد ہے کہ عالم ارواح میں سوال ہوا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو میں نے کہا تھا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے. یہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ایک درجہ وہ آ جاتا ہے کہ وہ آواز جو اب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا نہیں پہنچ پائی, لیکن جس کا دل اللہ کے ذکر کا ذاکر ہو جاتا ہے, طبیعتیں ان گناہوں سے اور وہ مادی غلاظتوں اور آلائشوں سے اللہ کے ذکر کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے, تو وہ آواز جو بھولے ہوئے ہیں اور جس نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے, جب وہ راستے ہٹ جاتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ہاں جس طرح ابھی میں نے اس بندے سے بات کی تھی یہ بات مجھے یاد ہے, تو اسی طرح مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب عالم ارواح میں رب نے مجھ سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو میرے دوستو بزرگو, انسان کی روح کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعارف جو ہے وہ ودیت کیا گیا. اب روح جب بدن کے اندر آ گئی تو بدن اپنی چیزوں کو تلاش کر رہا ہے اور روح اپنے مزاج اور اپنے محبوب کو تلاش کر رہی ہے. بدن اپنی مادی تقاضوں کے پیچھے لگا ہوا ہے, روح اس کے تقاضوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انسان اپنے روح کو اپنے بدن کے تابع کرتا ہے اس لیے بگڑ جاتا ہے, لیکن اگر روح کو روح کی غذا دے دے, بدن کو بدن کی غذا دے دے, تو اسے واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا عرفان کیا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا تعارف کیا ہے. تو روح انسانی کو بارگاہ الوہیت میں رسائی کب ملتی ہے اور اس کو سکون. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جسم چاہتا ہے مال آ جائے, جسم چاہتا ہے کھانا آ جائے, جسم چاہتا ہے مکان آ جائے, لیکن مجھے بتائیے سب ملنے کے باوجود بھی بندہ پرسکون نہیں ہوتا. مال اگر اس کو ملتا بھی چلا جائے تب بھی اس کے اندر بے چینی کسی درجے پر موجود ہوتی ہے. کھانا خوراک اس کو مل جائے تب یہ کیوں, اس لیے کہ سکون پانا یہ بدن کی صفت نہیں, یہ روح کی صفت ہے اور روح کا اصل مزاج سکون و بارگاہ الہی میں ہے. آپ جب نعمت پر شکر کرتے ہیں نا تو آپ کو سکون ملتا ہے, اب اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے, آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے, آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے, آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. اس سے پتا چلا کہ روح کا تقاضا مادیت نہیں, مزاج الہی کو پسند کرنا ہے اور اللہ کے تعارف کو. لہذا روح جس قدر اور باطن جس قدر اللہ کے ذکر کا ذاکر ہوگا, طبیعت اگر مال تھوڑا بھی ہو خوراک تھوڑی بھی ہو تو اس کی طبیعت میں سکون رہے گا, کیونکہ سکون آنکھوں کی صفت نہیں ہے, سکون کان کی صفت نہیں ہے, سکون خد و خال کی صفت نہیں ہے, سکون سر و قدم کی صفت نہیں ہے, سکون روح کی صفت ہے. اور اس کو جب سکون ملتا ہے وہ اپنا نتیجہ جب مرتب کرتی ہے جب اسے مزاج مل جائے یعنی الہی تقاضا مل جائے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی زمین پر گویا کہ ارشاد ہوا, یعنی اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ تحقیق تمہارے بے چین طبیعتوں کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو نہ وہ مال ہے نہ وہ کسی دنیاوی اسباب یا مادی تقاضے ہیں, بلکہ ہماری یاد. جب ہم تمہیں یاد رہیں گے نا پھر تمہیں سب یاد رہے گا, اور جب ہمیں بھول جاؤ گے تو پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا. اسی لیے تقاضا یہ ہے کہ جس کو رب یاد رہا اس کو سب یاد رہا. آپ دیکھیں گے, میں اور آپ اس بات کو اپنے اوپر اپلائی کریں, گناہ کے دلدل میں پھنستے وقت میں اور آپ جب رب کو بھولتے ہیں تو پھر نہ ماں یاد رہتی نہ باپ یاد رہتا ہے, نہ بیوی کے حقوق یاد رہتے ہیں نہ پڑوسیوں کے حقوق یاد رہتے ہیں, لیکن جب رب یاد رہتا ہے تو ایک چونٹی پر بھی ہم پاؤں نہیں رکھتے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے رب کو بھلا دیا, کیونکہ رب کو بھلانے سے تم نے رب کا کوئی نقصان نہیں کیا, تم شرف انسانیت سے گر گئے, ان پاکیزہ جذبات سے گر گئے, ان پاکیزہ اخلاق سے گر گئے. اس لیے کہ جس کو رب یاد نہیں اسے کچھ یاد نہیں. اب دیکھو فرعون اتنی بڑی ریاست چلا رہا تھا, نمرود اتنی بڑی ریاست چلا رہا تھا, حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی سادہ سی بات اس کو پلے نہیں پڑ رہی تھی, لیکن غرق کر دیا گیا. کیوں؟ تو علماء نے کہا اس لیے کیونکہ جب بندے کو رب یاد نہ رہنا تو سامنے سورج بھی نکلا ہوا ہو تو اسے ہوش نہیں ہوتا, سامنے شہد بھی رکھا ہو تو اس کے ذائقے حلاوت کو نہیں پاتا, اور جب رب یاد رہے تو بیابان میں اگر کسی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر سوکھی روٹی بھی کھا رہا ہو تو مکھن سے زیادہ اس کے اندر حلاوت اور چمک ہو پاتا.
سبحان اللہ.
اس لیے اصل ذوق جو ہے وہ یاد الہی کے اندر ہے, جسے رب یاد نہیں رہا اسے کچھ یاد نہیں رہا. اس لیے علماء سے جب پوچھا جاتا ہے, مشائخ سے پوچھا جاتا ہے, حضرت سکون نہیں ہے تعویذ دے دیجئے, انہوں نے فرمایا سکون کا تعویذ یہ کہ اللہ سے معافی مانگ, اللہ کو یاد رکھ. تو نے اللہ کو دل سے یاد رکھ لیا تو سکون تجھے خود پیدا ہو جائے. آپ خود آزماتے ہیں, تسبیح آپ ہاتھ میں لے کر کلمہ شریف پڑھتے ہیں طبیعتیں بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. ڈپریشن کے اندر اگر آپ مبتلا ہو قرآن مجید کھول کے آپ پڑھنا شروع کریں, آپ کو ایسا لگے گا جس طرح کہ آپ نے کسی حاضر حکیم سے ایسی دوائی لی ہے کہ جو نباز ہے اور اس نے آپ کے مرض کو سمجھ لیا اور ایک نسخے میں آپ کی طبیعت کو اس نے بالکل پرسکون کر دیا. پتا یہ چلا کہ روح سکون اور روح کی صفت ہے اور یہ اللہ کی عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی یہ سمجھے نشے میں لوگ کیوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, شراب خانوں میں کیوں پڑے ہوتے ہیں, گلی کوچوں کے اندر نوجوان بھٹک کیوں رہے ہوتے ہیں, گناہوں کے کام کو, کیونکہ وہ اپنا سکون چاہتے ہیں, وہ اپنے سکون کے لیے ان کاموں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو روح کا تقاضا ہی نہیں ہے, روح کا مزاج ہی نہیں ہے, روح کی وہ طبیعت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ روح کے مخالف چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اور پریشان ہوتے ہیں, اور پریشان یہاں تک کہ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہیں روح کا مزاج اللہ کی یاد مل جائے, یعنی کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے 1,000,000 مل جائے میں پرسکون ہوں, اسے 10 ملتا ہے تو وہ 20 کی طرف بھاگتا ہے, 20 ملتا ہے تو وہ 40 کی طرف بھاگتا ہے, 40 ملتا ہے تو وہ کروڑ کی طرف بھاگتا ہے. تو بھائی تیرا سکون اگر مال میں ہوتا تو پہلا تقاضے میں پورا ہو جاتا, لیکن جسے یاد الہی مل جاتی, کیونکہ سکون جو ہے سکون کے تقاضے روح کے یہ تقاضے نہیں ہیں, روح کے یہ مطالبے نہیں ہیں, روح یہ کہتی ہے رب کو یاد کر لو, تو جب رب مل گیا تو پھر سب مل گیا. رب کی یاد مل گئی تو پھر سب مل گیا. اس لیے اللہ کو یاد کرنے کی صفت یہ انسان کی روح کے اندر موجود ہے. اب تھوڑی سی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ ذات خداوندی اور توحید باری کا مسئلہ ایسا نہ تھا کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے اتنے جتن کرنے پڑے کہ میں اتنی لمبی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے وجود کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہمیں بہت جتن کرنا پڑے, اپنی طبیعتوں کو بہت مشقت کے ساتھ اس طرف مائل کرنا پڑے. نہیں نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, تو جب وہ تمیز کی عمر میں پہنچتا ہے, پہلے تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے نا وہ حس ہوتی, حس, وہ گرم اور ٹھنڈے کو محسوس کرتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے میری بات, جیسے 5 سینس کہے گئے نا, ہوا سے خمسہ, بچہ پیدا جب ہوتا ہے اسے تمیز نہیں ہوتی لیکن احساس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے. گرمی اور ٹھنڈی کو وہ پہچانتا ہے, گرم کو دیکھ کر ہاتھ کھینچ لے گا, ٹھنڈک کو کہہ دیکھ کر وہ راحت پائے گا. اس عمر کے بعد یعنی پیدائشی طور پر بندہ حس رکھتا ہے, یہ پہلی چیز انسان کے اندر اللہ رب العالمین بیدار کرتا ہے. حس سے جب وہ چیزوں کا ادراک کرنے لگ جاتا ہے تو پھر کیا چیز اس کے لیے نفع کی ہے, کیا چیز نقصان کی ہے, یہ تھوڑی عمر کے اندر آ جاتی ہے, اور اس عمر کو کہتے ہیں تمیز کی عمر. انسان جب تمیز کی عمر کے اندر پہنچتا ہے, یعنی بالکل ابتدائی عمر, یعنی بالغیت سے پہلے, بالغ ہونے سے پہلے کی جو عمر ہے, جس میں تمیز اس کو آ جاتی ہے کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی, یہ چیز میرے لیے بہتر ہے, یہ میرے گھر کا راستہ ہے, یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے, یعنی احساس سے اٹھ کر اسے تمیز آ جائے, یعنی عقل, اب عقل کے بالغ ہونے کی عمر نہیں بلکہ اس سے پہلے, یعنی حس پیدا ہوئی, تمیز ہے, اور پھر عقل کی بلوغیت ہے. جب انسان اس عمر کے اندر پہنچ جاتا ہے, لڑکپن کی عمر کے اندر, بچپن کی عمر کے اندر, کہ جب اسے تمیز آ جاتی مزاج میں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یہ کروں گا ٹھیک ہے یہ کروں گا غلط ہے, تو علماء نے یہ لکھا کہ اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے, اس کی اختائی کو ثابت کرنے کے لیے اتنی جتن کی ضرورت نہیں ہے. انسان بچپنے کے اندر جب تمیز کے مقام پر پہنچتا ہے, جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یعنی حس کے بعد تمیز کے مقام پر پہنچتا ہے کہ جس میں وہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگ جاتا ہے, اپنے نفع و نقصان کو جس عمر کے اندر جاننے لگ جاتا ہے, اسی عمر کے اندر جب وہ تمیز کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کوئی چیز مرتب ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہے. تمیز کی عمر یہ بتاتی, مثال کے طور پر اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری امی نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ایک چیز رکھی ہے تو وہ تمیز رکھتا ہے کہ میری ماں نے رکھی ہوگی. اگر وہ کسی چیز کو جڑا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ جناب اس کو کسی نے بنایا ہے. یعنی تمیز کی عمر میں طبیعتاً طبعاً نیچر کے اندر بندے کو اتنی کیفیت اللہ رب العالمین, مومن ہو یا کافر ہو, اس کو عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو مرتب اور منظم بالکل درست دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے. مثال کے طور پر چارپائی ہے, منظم کو آپ سمجھ رہے ہیں, مرتب کو آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کسی چیز کو سیٹنگ کے ساتھ دیکھتا ہے, کمپلیٹ دیکھتا ہے, یعنی وہ چیز جس طریقے سے کمپلیٹ ہونی چاہیے. توجہ ہے, ادھر نہ دیکھیں آپ, مجھے دیکھیں, وہ تو پیچھے والوں کے لیے, آپ ذرا توجہ رکھیں. یعنی تمیز کی عمر کے اندر اگر اس کو آپ پکڑیں گے تو اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو بڑی حلاوت آئے گی. یہ پہلا درس ہوتا ہے تصوف کا جب مرشد اپنے طالب علم اور اپنے مریدوں کو یہ بات سکھاتا ہے, اور اس کے بعد اسی پر پھر وہ توحید وجودی اور شہودی کے منازل کو طے کراتا ہے. یہ وہ الفابیٹ ہیں, یہ وہ بنیادیں جس کے بعد پھر آگے چل کر معرفت کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, تصوف و سلوک کو پڑھا جاتا ہے. جس نے یہ مرتبات نہ پڑھے وہ کشف المحجوب کیسے پڑھے گا. وہ کیمیا سعادت کیسے پڑے گا, وہ منہاج العابدین کیسے پڑے گا, وہ غنیہ شریف کیسے پڑے گا, وہ فتو الغیب شریف کیسے پڑے گا, وہ امام غزالی کے المنقذ من الضلال کیسے پڑے گا. یہ جب تک مرتب یعنی ابتدائی چیزیں, جس نے الفابیٹ یاد نہ کی ہو, جس کو علی با کی ترتیب پتا نہ ہو, علی با کے نقوش لکھے کیسے جاتے ہیں, اس کی معرفت اور پہچان نہ ہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو آگے چل کر کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا, کوئی ڈگری نہیں حاصل کر سکتا. تو اگر اللہ رب العالمین کے نصاب کی معرفت اور اس کا علم حاصل کرنا ہے تو پہلے ان باتوں کو بطور حروف تہجی اور الفابیٹ کے یاد کیا جاتا ہے, اور اسی سے پھر کلاسیں اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں, میں پھر بات کو ریپیٹ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ بچپنے کی وہ عمر, آپ بچپنا گزار کر آئے ہیں, میں بھی بچپنا گزار کر آئے, یہ بات میں وہ نہیں کر رہا کہ جو کوئی ہم کوئی ہلولا بیان کر رہے ہوں, یا ہمارے وہاں جیسے جز لائے تجزہ جیسی بات کر دی جاتی کہ وہ بیان کیا جا رہا ہو, یا کسی اوناقا کی بات کی جا رہی کہ جس کا کوئی وجود نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم جس عمر کو طے کر کے آئے, ہماری ایک عمر ایسی رہی ابتدائی شعور کے اندر, بچپن کے اندر, کہ ہم اپنے اسکول کا راستہ اور گھر کا راستہ جانتے تھے. ہم اگر نالے کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ نالے میں پاؤں نہیں رکھتے, پہلے دیکھتے تھے کہ اس پر برج بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. ہم سڑک کو کراس کرتے تھے بچپنے میں, بالغ ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں 15 سال یا 14 سال 12 سال 11 سال کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سڑک کو عبور کر رہے ہوتے تو ہم دیکھتے تھے کہ جناب گاڑی آئے گی اور ٹکرا جائے گی, اس سے میں مر جاؤں گا, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, نقصان ہو جائے گا. یہ وہ عمر ہے جو تمیز کی ہے. اب یہ کب جاگی آپ غور کیجئے. آج کل کے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال 3 سال کے بچے کی عمر آ جاتی ہے کہ تمیز کی ہے. بچہ اپنا کھلونا دیکھتا ہے تو سمجھ باپ سے پوچھتا ہے کہ کس نے بنایا اسے. یعنی یہ تمیز کی عمر میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ کسی مرتب چیز کو سمجھ کر فوراً اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے, کسی منظم چیز کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے, کسی شے کو اپنے وجود میں مکمل کمپلیٹ جب دیکھتا ہے تو اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ کو ماننے میں اتنا جتن کیسا, کہ جب اپنے کھلونوں کو دیکھ کر بچہ مرتب اور منظم اور کمپلیٹ چیز کو دیکھ کر اس کے سانے اور بنانے والے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے, تو اتنی بڑی کائنات جس نے کھڑی کر دی ہے اس کے بنانے والے کی طرف ذہن نہیں جاتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے.
اسی لیے علامہ عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب التمہید, جو علم کلام کے اندر بڑی بنیادی کتاب ہے, عقیدے کی کتاب ہے, حنفی ماتوریدی رحمہ اللہ, بابا فرید کا عرس بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ, تو انہی کی بارگاہ میں ارسال کرتے ہوئے ان کی بات لکھوں کہ شیخ محقق نے لکھا کہ جس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ بابا صاحب کے پاس مرید ہونے آئے تھے تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک عالم دین تھے, اور دہلی کے بڑے شیوخ الحدیث میں ان کا شمار ہوتا تھا, فقہ کے اندر بڑی درک اور سمجھداری رکھتے, یوں سمجھیے کہ اپنے وقت کے بڑے عظیم مفتی اور عالم تھے. لیکن جب سرکار بابا فرید کے پاس آئے تو بابا فرید نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف دور سے آئے ہیں, معیار تصدیق یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, یہ کس خاندان سے ہے, کیونکہ وہ پیر کے پاس آیا, پیر نے مرید کو اللہ کے لیے لیا ہے اور مرید نے پیر کو اللہ کے لیے لیا ہے, تو اس میں دنیاوی کوئی حصے نہیں دیکھے جاتے کہ اس کا کپڑا کتنی قیمت کا ہے, اس کی گاڑی کتنی قیمت کی گاڑی ہے کہ نہیں ہے, یہ چیزیں یہاں نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتی ہے تو پھر کسی سیٹھ سے مرید ہو جائیں. سیٹھ سے مراد میں پھر عرض کروں کہ سیٹھ کی تعریف کی گئی ہے, یعنی امیر آدمی کی تعریف کی گئی جو میں نے ذکر کیا, لیکن یہ جملہ قابل مذمت جب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اپنی کسی نعمت پر فخر کرے اور پھر اس کو دین کی راہ پر نہ لگائے بلکہ دین کے خلاف استعمال کرے, ایک بات. لیکن آپ ذرا غور کیجئے میرے دوستو بزرگو, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس, حضرت نظام الدین اولیاء جس وقت بابا فرید کے پاس آئے ہیں تو حضرت بابا فرید سے جب مرید ہوئے تو حضرت بابا فرید نے خلافت یوں ہی نہیں دے دی, بلکہ یہ کتاب التمہید جو ہے علامہ عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی, یہ پوری آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو سبقن پڑھائی, علم کلام کی کتاب, عقیدے کی کتاب پڑھائی. آج لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب عقیدے پر بات ہی نہ کریں آپ, ہمارا مزاج یہی نہیں ہے. میں نے کہا جی اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر رکھے, ہمیں اللہ نے جتہ جمع کرنے کا درس نہیں دیا تھا, اپنے بزرگوں سے جڑنے کا درس دیا تھا. کوئی کہتا ہم آپ کی تقریر میں اس لیے نہیں آتے جب دیکھیں آپ تقریر عقیدہ بیان کرتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ نے مجھے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ میں آپ کو گھسیٹ کر اپنے درس تک لاؤں, اللہ نے مجھے اس بات کا پابند رکھا کہ میں سچوں کے ساتھ جڑے رہوں اور آپ بھی جڑے رہیں. تو مزاج لوگوں کو دیکھ کر نہیں بنتا ہے, نظریے اور شریعت کو دیکھ کر بنتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح درس دیتا ہوا دیکھا ہے, اسی طرح نظریہ بیان کرتا ہوا دیکھا, اسی طرح منقبت پڑھتا ہوا دیکھا, اسی طرح سلام پڑھتا ہوا دیکھا. اب ذرا توجہ سے میرے دوستو آگے بات چلیے, جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو عبد الشکر سالمی کی کتاب جب پڑھائی تو اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو ماننا اور یقین کرنے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں اس وقت, میری نظر الحمدللہ یہ پورا ہال بھرا ہوا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے افراد موجود ہیں, لیکن میں قطع نظر یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے کتنے حضرات موجود ہیں. آپ بھی یہ نہیں دیکھیے کہ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے اور اسٹیج کیسا بنا ہوا اور آواز کیسی آ رہی ہے, انہوں نے امامہ کیسا پہنا ہوا ہے. میں نے کہا امامہ آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں پہنا اور نہ معاملے کے, امامہ اس لیے پہنا ہے کہ میں آقا کا دین بیان کر رہا ہوں. ہرا رنگ بدن سے اس لیے لگایا ہے کہ میری معرفت روحانیت اس سے جڑی رہے.
آہا سبحان اللہ.
اور میں اپنی کھال کے اندر رہوں, کبر مجھ میں نہ آئے, جس کا میں ہوں وہ ہمیشہ یاد رہے.
سبحان اللہ.
لہذا آپ میری شخصیت پر توجہ نہ کریں, میں اس مجمع پر توجہ نہ کروں, جو میں بول رہا ہوں آپ سے اس کی مجھے خود ضرورت ہے اور جس کو آپ سن رہے ہیں اس کی ضرورت آپ کو ہے. اس کو ضرورت سمجھ کر اگر آپ لیں گے, مریض اگر دوائی اپنی ضرورت سمجھ کر لیتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے, اور اگر اس کو ضرورت نہ سمجھے اپنی صحت کے لیے تو ایک وقت کی کھائے گا ایک وقت کی نہیں کھائے گا اور مرض اس کا بڑھ جائے گا. تو یہ تقریر جو کی جا رہی ہے رات کے اس پہرائے میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں, ایک ایک لفظ کو غور کر کے سن کر اپنے دل میں بٹھائیے, میرے اور آپ کے ایمان اور یقین اور عرفان کو ترقی یہی جملے دیں گے, یہی باتیں. تو میں بات کو پیچھے سے پھر کنٹینیو کر دیتا ہوں کہ بزرگان ملت نے اس بات کو لکھا کہ توحید کا مسئلہ اللہ ہے اور ایک ہے, اس کا ہونا حق ہے. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ طبیعتوں کو بڑی مشقت کے ساتھ اس پر بیدار کیا جائے اور گویا کہ اس کے لیے بڑا جتن کیا جائے, بڑی کوشش کی جائے. فرمائے تو بچہ جب تمیز کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ کسی بھی مرتب چیز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے. تو فرمائے یہ پوری کائنات جو ہم نے کھڑی کر دی ہے, اس مرتب اور منظم کائنات, تمہاری بنائی ہوئی مرتب چیزیں بھی کسی حوالے سے بے ڈنگی ہو سکتی ہے. ہماری کائنات جو ہمارے وجود پر دلیل ہے اس میں تو بال برابر بھی رکھنا اور عیب کہیں نہیں ہے. جس نے اس کائنات, جس حکیم اور دانا رب نے اس کائنات کو اس انداز میں مرتب کیا ہے, اس کی جانب تمہارا ذہن کیوں نہیں بڑھتا؟ اس لیے حضرت مولانا عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ کی مبارک کتاب تمہید کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جزیرے میں رہتا ہو, کسی سمندر کے کنارے پر رہتا ہو, ایسے بیابان میں رہتا ہو کہ جس تک کسی انسان کی بولی نہیں پہنچی, کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی, کوئی کتاب نہیں پہنچی, تو کیا اس سے بھی اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اسے بھی عذاب دیا جائے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ دیکھیں, اگر اس نے شرک کیا, اس نے اگر شرک کیا, یعنی اندر سے فطرت تو اللہ کی محبت میں بھڑکا رہی ہے نا, اٹھا رہی ہے, چلا رہی ہے, اگر اس نے کسی اپنا دل بہلانے کے لیے کسی پتھر کو اپنا رب بنا لیا, سورج کو رب بنا لیا, تو اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر وہ خاموشی سے اس بات پر ہی غور کرتا رہا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو انسان نا, اس کے سامنے باہر سے اللہ کا نمائندہ بصورت نبی نہیں پہنچا, بصورت کتاب نہیں پہنچی, لیکن اندر ایک نمائندہ فطرت تو موجود ہے نا, ضمیر تو موجود ہے نا, عقل تو موجود ہے نا, جو اپنے تمیز کے مقام پر پہنچ کر اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ کوئی مرتب اور منظم چیز بغیر بنانے والے کے خالی نہیں ہو سکتی. تو وہ کہیں پر بھی رہو تو وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ رات بڑے طریقے سے آتی ہے, دن بڑے طریقے سے آتا ہے, سورج بڑے طریقے سے آتا ہے, ایک انچ بھی اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے, ایک انچ بھی وہ تاخیر نہیں کرتا جو اس کے مدار میں رب نے رکھ دیا ہے, اس مدار سے چلتا ہے. تو وہ تھوڑا سے اپنے تمیز کو استعمال کر کے شعور کو بالغ کرے اور تھوڑا سے غور کرے. تھوڑا سے غور کرنے سے مراد یہ کہ جس طرح کے پیاس لگے تو پانی کے لیے غور کر لیتا ہے, کھانے کر لیتا ہے, اتنا بھی اگر غور کرے تو یہ آسمان, سورج, چاند, ستارے, اس کا اپنا خود بدن اللہ کے ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بن جاتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے. میرے دوستوں میں اب آپ ذرا غور کیجئے اس چیز کو, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الرعد کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے. سورۃ الرعد کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے کیسے تقاضے بیان کیے گئے ہیں, ذرا توجہ سنیے گا آپ. میرے دوستو غور کیجئے آپ, مشرکین مکہ جس دور میں یہ آیت اتر رہی ہے مکی صورتوں میں, اس وقت مکہ کے اندر دو قسم کے مزاج رکھنے والے کافر مشرک تھے. ایک وہ تھے جو اللہ کے ہونے کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے تھے, اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے مسئلہ شرک پر. اللہ کے ایک ہونے کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک رب کیسے ہو سکتا ہے کائنات چلانے کے لیے. یعنی وہ اللہ کے ہونے کے قائل تھے لیکن تنہا ہونے کے قائل نہیں تھے, کئیوں کے ایک ساتھ قائل تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے بنانے والا کوئی ہے, لیکن کئی ہیں. ان میں ایک قلیل فرقہ یہ تھا, وہ کہتے کہ بنانے والا ایک ہی ہے لیکن وہ بنا کر تھک گیا ہے. اب اس نے معاذ اللہ العیاذ باللہ یہ 360 جو ہمارے بت ہیں, ہوا ایک کو دے دیا, پانی ایک کو دے دیا ہے, سمندر ایک کو دے دیا ہے, تو انہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے شرک کیا ایک. اور ایک وہ ہے جو سرے سے وجود کے قائل ہی نہیں تھے, معاذ اللہ الہاد کے قائل ہی نہیں تھے, وہ سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں تھے. سورۃ الرعد کے اندر ان دونوں فرقوں کو جواب دیا گیا ہے, توجہ سنیے. اور یہ ہمارے ضرورت توحید کے تقاضے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو صحیح سمت اور واضح کرنے کی سب سے بنیادی دلیل ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کو ذکر کرتا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ قرآن کے تین بنیادی دعوے سمجھ میں نہیں آتے تھے, حالانکہ اس کے لیے سورج سے زیادہ روشن دلیلیں قرآن نے بیان کی, لیکن وہ اپنی کھوپڑی میں اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. اس لیے کیوں؟ کیونکہ اپنی طبیعت سلیمہ کو وہ خراب کر چکے ہیں. یعنی ایک بات حق اگر بندے کے ایک بات یہ بھی سن لیجیے, حق بات اگر جیسا ایک مریض ہے اگر اس کو پرہیز ڈاکٹر بتا دے اور وہ بد پرہیزی کرے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اگر وہ پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے تو اس سے نجات بھی ہو جاتا ہے بیماری سے اور صحت مند بھی ہو جاتا ہے. لیکن حکیم ڈاکٹر اس کو یہ کہے کہ فلاں چیز سے پرہیز کریں آپ, اگر وہ ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے, میں بہت قریب لے جا کر عام مثالوں سمجھا رہا ہوں, وہ بد پرہیزی کرتا رہے تو ایک وقت ایسا ہوگا اس کا مرض لا علاج ہو جائے گا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے اتنی بد پرہیزی کر لی ہے کہ اب اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, اب صرف آپ موت کا انتظار کیجئے. توجہ ہے؟ اسی طرح انسان کی عقل جو ہے اور اس کا ضمیر جو ہے, عقل سے عقل کا کام لیا جائے, ضمیر سے ضمیر کا کام لیا جائے, یعنی حق کو حق قبول کیا جائے, باطل کو باطل, اور اس میں فرق رکھا جائے. بندہ اگر گناہ کر بیٹھے العیاذ باللہ تو یہ اور چیز ہے, لیکن ایک گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے یہ بدترین چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک گناہ کو گناہ جان کر کرے یہ برا ہے, اور ایک ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے یہ بدترین چیز ہے. کفار کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ ضمیر کا تقاضا کہ یہ چیز غلط ہے, وہ اسی کو کرتے رہے, تو وہ ایک ایسے مریض کی طرح ہو گئے کہ جنہیں مرض لگا تھا اور وہ بد پرہیزی کرتے رہے اور مرض ان کا لا علاج ہو گیا. تو اب قرآن نے کہا کہ لا علاج مرض کو قرآن نے کیسے ذکر کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. توجہ سنیے, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, ان کی سماعتوں پر اللہ نے مہر لگا دی, وابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں کے آگے پردہ گرا دیا. اب یہ کسی بات کو نہیں سمجھتے. کسی نم ملا نے یہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب اللہ نے مہر لگا دی تو وہ حق کیسے سمجھے گا؟ جب اللہ نے خود مہر لگا دی تو جناب وہ حق کو دیکھے گا کیسے؟ جب اللہ نے خود اس کے آگے آنکھوں کے آگے پردے گرا دیے تو وہ اب حق کو دیکھے گا کیسے؟ تو جو قرآن کے عرفان سے واقف تھے اور جن کی روحیں اور لطائف زندہ تھے اور جن کا رابطہ رب سے تھا, انہوں نے کہا قرآن کو تم سمجھے نہیں, اللہ یہ انجام کو ذکر کر رہا ہے, ابتدا کو ذکر نہیں کر رہا. کیونکہ جو مریض حکیم اور ڈاکٹر کے مشورے کو قبول نہ کرے اور جو چیز اس کے مرض کے بڑھاوے کا ذریعہ بن رہی ہے اس چیز کو مستقل استعمال کرتا رہے تو ایک وقت اس کا مرض لا علاج ہو جائے گا. اور حکیم یہ اور اس کو لوگ کہیں گے, جب وہ دھڑام سے زمین پر گرے تو لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے مار دیا. ڈاکٹر کہے گا جناب میں نے نہیں مارا, اس بد پرہیزی نے اسے مار دیا ہے. تو یہ مہر جو لگ گئی ہے یہ انجام ہے کہ آنکھ جس کے لیے دی تھی اس سے وہ کام ہی نہیں لیا, کان جس طرح لیے تھے اس سے وہ کام ہی نہیں لیا, دل کو جو شان ہم نے دی تھی اس سے وہ کام ہی نہیں لیا, روح کا جو کام تھا اس سے وہ کام ہی نہیں لیا, ضمیر کا جو کام تھا اس کے مخالف کام لیا. اور حال یہ ہوا کہ ضمیر خاموش ہو گیا, فطرت خاموش ہو گئی, اور اس کو تعبیر دیا گیا کہ اب یہ حق قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کا برتن تھا وہ توڑ دیا اس نے, جو قبولیت کا مادہ تھا وہ ختم کر دیا اس نے. اس کو تعبیر کیا گیا سزا کے طور پر کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے سینوں پر. تو وہ انجام کو ذکر کیا گیا ہے, وہ ان کی سزا کو ذکر کیا گیا ہے, نہ کہ ابتدا کو ذکر کیا گیا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگو, کافروں کو یہ تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. سب سے پہلی بات کہ اللہ کی توحید, دوسری بات قیامت کیسے آئے گی, کیسے ہم کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے, ارے بھائی مٹی میں ہو کر پھر کیسے آ جائیں گے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تیسری وہ بات کہ اللہ اگر ہے بھی تو بندے سے خدا بات کرے, وہی نزول کرے, اور اللہ کی بات بندہ کیسے سن سکتا ہے اور بندے پر وہی. تین چیزیں, پورا قرآن پڑھیے آپ, کافروں کو تین باتیں انہوں نے سمجھنا نہ چاہیے جس کی بنا پر وہ مشرک رہے, ملحد رہے, کافر رہے, اور اعوذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے نعوذ باللہ من ذلک جہنمی ہو گئے. پہلی چیز توحید باری تعالی, اللہ کی یکتائی ان کو سمجھ میں نہیں آتی, کتنی بڑی آسمان کو ایک ہی رب نے بنایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو اپنا گھر بناتے ہیں تو اس میں سو آدمی چاہیے ہوتے ہیں, تو یہ اللہ نے کائنات اکیلے نے کیسے بنائی, تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اللہ کتنا کریم رب ہے, وہ عقل سے نہیں سمجھ رہے تھے, اللہ نے عقلی مثال دے دے کے سمجھائی کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ جو ہمارا مزاج تھا جتنا ہمارا علم تھا اتنے علم کے مطابق آپ نے نہیں سمجھایا, جو ہماری سطح تھی اس سطح پر کلام نے آ کر نہیں سمجھایا. آپ سمجھ رہے ہیں, سوال سمجھیے پھر قرآن کا جواب آپ دیکھیے گا. ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ توحید باری تعالیٰ, قیامت کا دن کیسے ہوگا, دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا, اور وہی کیسے آئے گی, یہ تین باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ہے تو ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق سمجھایا جائے. حالانکہ سمجھایا جا رہا تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بنیاد بنا کر جن کی طبیعتیں روشن ہیں, جو سمجھنے کی استطاعت رکھتے ہیں, ان پر کرم فرما کر عقلی دلائل بھی مہیا فرمائے کہ چلو تم تو ڈھیٹ اور پتھر کی طرح بے جان ہو گئے ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعتیں سلیم ہیں, جو اپنے اندر اٹھنے والی محبت الہیہ کے تقاضے کو وہ جانتے ہیں. اب دیکھیں سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے, قرآن کریم فرقان حمید کی 13ویں سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر قرآن کریم فرقان حمید کی 13ویں سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر 3 سے یہ سارا سلسلہ واضح طور پر شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس چیز کو ذکر فرما رہا ہے, تم نے کیا کہا کہ اللہ نہیں ہے اور اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ رب العالمین دلیل دے رہا, اللہ وہ ہے, الذی اللہ وہ ہے, یعنی اس کی قدرت و حکمت وہ ہے. کون ہے اللہ؟ فرما الذی رفع السماوات, جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے, بغیر عمد, بغیر کسی ستونوں کے. پہلی بات کی اللہ نے کیا فرمایا, اللہ رفع السماوات بغیر عمد, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے. اس میں عقلی دلیل کیا تھی کہ تم ذرا غور کرو کہ جب تم اپنا 10x10 کا بھی گھر بناؤ تو اپنی چھت کے لیے, اس پر ہنسنا نہیں, غور کرنا, قرآن ہے, سنجیدگی ہے, ٹھیک, جتنا ٹائم آپ ہنسنے پہ دے رہے ہیں اگر تھوڑا سا ٹائم اس کو سمجھنے پر دیں گے تو موضوع کھلے گا اور ذہنوں میں واضح ہوگا. صلاحیتیں ادھر نہ ضائع کریں, آپ اس کو سمجھنے میں دیکھیں. اللہ رب العالمین جل وعلا سے یہ سوال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ توحید کے بارے میں, یعنی ان کا ایک سوال توحید پر تھا, دوسرا روز قیامت پر تھا, تیسرا وحی کے نزول پر تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرما اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو اللہ وہ ہے, وہی اللہ ہے, اللہ وہی ہے جس نے اپنی حکمت اور قدرت اس آسمان کو بغیر پلر کے بلند کیا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ قرآن دلیل دے رہا ہے, اللہ خود اپنے ہونے پر دلیل دے رہا ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم غلام ہیں, بندے ہیں, ہمیں پوچھنے کی ہماری حیثیت ہی نہیں, ہمارا منصب ہی نہیں کہ ہم اس سے سوال کریے کیوں ہے. وہ مالک حقیقی ہے, وہ جیسا کہے ویسی فرمان برداری ہو, لیکن وہ کریم رب ہے. وہ کہتا ہے کہ ہونا تو یوں چاہیے کہ تم ہمارے غلام اور بندے ہو, سوال تمہارا بنتا نہیں, اگر سوال کرو تو مار دیے جاؤ گے, اس لیے کہ تمہارا سوال نہیں بنتا. لیکن کرم بالا ہے کرم یہ کہ چلو سوال کر دیا ہے تو تمہاری عقل کے مطابق اپنے محبوب کے ذریعے جواب پہنچاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. ماں میں کیا شفقت ہوگی, باپ میں کیا شفقت ہوگی, کیا ممتا اور رحم ہوگا جو یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. میرے دوستو بزرگو, پوچھا گیا جی اللہ ہے اور ایک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, سنو پہلی بات, پہلی دلیل تو یہ سمجھو کہ اللہ کون ہے. فرما اللہ رفع السماوات بغیر عمد, اللہ وہی ہے جس نے اپنی حکمت و قدرت سے جس آسمان کو 24 گھنٹے تم دیکھتے ہو, اس میں کیا تمہیں اب سمجھنے کی ضرورت ہے, جتن کی آسمان نہیں دیکھتے تم جو بغیر ستون کے کھڑا ہے. یعنی اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنے 10x10 کے چھوٹے سے گھر کو بھی بنانا چاہو, اور اس کی چھت بغیر دیواروں کو کھڑی نہیں کرتے, تم اس میں شیطان لا کر ڈالتے ہو, وہ بغیر اس کے سپورٹ کے تمہاری چھت نہیں کھڑی ہوتی, تو غور کرو تمہاری گھر کی چھتوں کو بنانے کے لیے تم کتنی عقل مندی کرتے ہو کہ جناب یہاں سے ڈس بیلنس نہ ہو جائے، یہاں سے نہ گر جائے، دیواروں کو باقاعدہ تم مکمل ججمنٹ کے ساتھ، مکمل نقشے کے ساتھ، مکمل مہارت کے ساتھ، چھت کے ساتھ اس طرح کھڑا کرتے ہو کہ چھت گر نہ جائے، شہتیر لگاتے ہو کہ چھت کو سہارا مل جائے اور دیواریں اس کو بیلنس کر کے چھت کو رکھیں، تو فرمایا یہ تمہارے گھر کی چھوٹی چھوٹی چھتیں جس کو تم دیواروں شہتیر پر کھڑے رکھ کر اپنے حکمت سمجھتے ہو، تو آسمان کو دیکھو نا، یہ تو ایسی چھت ہے کہ جس کا کوئی ستون ہی نہیں ہے، تو وہ کیسا دانا اور غالب رب ہے.
سبحان اللہ،
وہ کیسا غالب رب ہے. اللہ اکبر، کہ جس نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی شہتیر کے، بغیر کسی پلر کے، بھیم کے، اس آسمان کو کھڑا کر دیا ہے. اور پھر عقلی طور پر یقینی جواب دیا جا رہا ہے. کوئی کہے گا جس میں عقلی بات کیا، میں نے کہا یہی تو عقلی بات ہے. اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، شاہ صاحب اس میں عقلی بات کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے اللہ نے عقلی دلائل دے دی ہے. میں نے کہا عقلی بات یہی ہے کہ ان کو بتایا گیا، کیونکہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، یہ بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ چھت تو وہ خود بھی بناتے تھے نا، یہ عقلی بات ہے. قریب لا کر اللہ کی محبت کے چراغ پر جو شرک کا غبار آ گیا ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، دلائل کے ساتھ جھاڑا جا رہا ہے تاکہ وہ شمع کی کچھ تو کرنیں باہر نکلے اور ان کی سلیم فطرت کی ان کی فطرت سلیم کی طرف آئے، سلامت کی طرف آئے، اور یہ شرک سے توبہ کر کے اس رب کی طرف آئے کہ جس کی محبت لے کر یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. میرے دوستو غور کیجئے، قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ محبوب ان سے کہیے آپ کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی، چھوٹے سے گھر کی چھت جب بناتے ہو تو دیواروں کو کتنی میجرمنٹ کے ساتھ، کتنی صلاحیت کے ساتھ، کتنی دانائی کے ساتھ کھڑا کرتے ہو، شہتیر لگاتے ہو، پھر بڑا فخر کرتے ہو، او دیکھو چھت کتنی تنی ہوئی ہے. اور تو رب فرماتا ہے کہ جس گھر کی چھوٹی سی چھت کو بنانے کے لیے تم اتنا ٹائم صرف کرتے ہو اور اپنی حکمت اور اپنی مہارت کو بتاتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو، اور وہ چھت کا کھڑا ہونا تمہارے وجود کی دلیل بنتا ہے، تمہاری کاریگری کی دلیل بنتا ہے، تو یہ آسمان دیکھو جو اتنا بڑا ہے، جس کا کنارہ نہیں پتا تمہیں، جس کی جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے یہ نہیں پتا، جہاں یہ ختم ہوگا یہ نہیں پتا، تو تم نہیں دیکھتے بغیر شیطیر کے، بغیر بھیم کے، بغیر ستون کے یہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کو بنانے والا کتنا غالب ہوگا، اس کو بنانے والے کی قدرت کتنی کامل ہوگی. اور پھر یہ بھی سن لو تم کہ تمہاری چھتیں تھوڑی دنوں کے بعد پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، رس جاتی ہے. ذرا اپنے باپ داداؤں سے پوچھو کب سے وہ آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں سے کریک ہوا، یہ کہیں سے رسا، کہیں سے بہا. تو پہلی دلیل اللہ نے اللہ کے ہونے پر یہ دی ہے، ایک بات توجہ ہے آپ کی، ایک یہ دی. اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے، آپ کہیں گے کہ اللہ کے ہونے کی تو دلیل بن گئی، ایک ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ ہم نے کہ ایک ہونے کی دلیل ایسی ہے کہ دیکھو سورج چاند سے کتنا دور ہے، اگر سورج کو اگر العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کوئی اور خدا بنا رہا ہوتا، چاند کو کوئی اور خدا بنا رہا ہوتا، ستاروں کو کوئی اور خدا بنا رہا ہوتا، زمین کو کوئی اور خدا بنا رہا ہوتا، سمندر کو کوئی اور خدا بنا رہا ہوتا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ کائنات اتنی سیٹنگ کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ عقلی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ دیکھو آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ سورج کو زمین سے جتنا دور ہونا چاہیے تھا اتنا ہی ہے، اگر تھوڑا نیچے ہوتا تو زمین پہ آگ لگ جاتی، اور تھوڑا اوپر جاتا تو آکسیجن ختم ہو جاتا اور لوگ مر جاتے. کہ چاند جہاں پر کھڑا ہوا ہے نا وہیں ہونا چاہیے، ذرا اوپر چلا جاتا تو دنیا بنجر ہو جاتی، دنیا کے رنگ رون، چیزوں کی نباتات کی تخلیق، اشیاء نباتات کا پیدا ہونا، یہ سب ختم ہو جاتا، کیونکہ سورج یہ چاند سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ تھوڑا نیچے آ جاتا چاند تو زمین ٹھنڈک سے بھر جاتی اور برف بھی برف ہو جاتا، سمندر تھوڑا گہرا ہوتا زمین ساری اندر چلے جاتی اس کے، اور سمندر اوپر ہوتا تو اس کو منہ میں لے لیتا. اگر یہ کائنات کے ہر عجائبات کے اور ہر نشانیوں کا رب الگ الگ ہوتا تو اگلا کہتا مجھے کیا ضرورت ہے اس سورج کو اتنا قریب کروں، میں تو زمین کو تھوڑا اور اوپر لے جاؤں گا، ایک کہتا یہ میں تو چاند کو تھوڑا ادھر کر دوں گا. لیکن یہ ساری چیزیں جو سیٹنگ کے ساتھ ہے، پتا چلا ایک ہی بنانے والا ہے، یہ عقلی دلیل ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو متکلمین نے بیان کر کے کئیوں کو کلمہ پڑھایا جس کی فطرت روشن ہو. تو اب دیکھیے پوچھا انہوں نے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ہے، اور میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں، رات کا یہ اندھیرا اندھیرا نہیں بلکہ ہمارے لیے خوشبختی کا اجالا ہے کہ جس میں اللہ کی پہچان ہم اللہ ہی کی بتائی ہوئی باتوں سے حاصل کر رہے ہیں. بھولنے کے لیے نہیں، لحد میں اس روشنی کے چراغ کو لے جانے کے لیے کہ قبر میں بھی اجالے توحید کے شمع سے ہوں گے انشاءاللہ. میرے دوستو توجہ کے ساتھ سنیے، پوچھا گیا کہ یہ اللہ ہے، اور تو فرما اللہ وہی ہے، وہو الذی فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم روزانہ اس دیکھتے ہو کہ وہ آسمان بغیر ستون کے ہیں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس نے بنایا، ان دلیلوں کے ساتھ جو عقلی میں نے آپ کے سامنے بات کی. پھر آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. اس پر میں تفصیل نہیں کرتا، وقت مختصر ہے. اس پر ہمارا ایک کلپ بھی رمضان شریف میں چلا، دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ خدا عرش پر بیٹھا ہے، کیا مقصد ہے اس کا. اس پر ہم نے چھوٹا سا کلپ ٹی وی پروگرام کے اندر دیا، وہ سوشل میڈیا پر پیج پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھیے. موضوع کیونکہ ایک تفصیلی ہے یہ، اس لیے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو، یہ غور سے سنیں، یہ رب کا کلام ہے میرے اور آپ کے لیے، سنیں. اور اللہ کے ہونے پر، اپنے ہونے اور اپنے ایک ہونے پر رب دلیل دے رہا ہے، تو یہ چیز بھلانے کی نہیں ہے. ایک دفعہ آسمان کو اٹھا کر تو منہ دیکھو کہ یہ کہاں شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے.
سبحان اللہ،
رب کو وہ بندے بڑے پسند ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ ہزار سال کی عبادت ایک طرف اور کائنات کے ایک ایک چیز کو غور کرنا ایک طرف. واہ مولا کیا بنایا ہے تم نے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ربنا ما خلقتا. جب فجر کے لیے اٹھے، مسجد شریف سے باہر نکلے، آسمان کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں. چاش کے وقت آسمان کو دیکھیں، زوال کے وقت آسمان کو دیکھیں، ظہر کے وقت آسمان کو دیکھیں، عصر کے وقت آپ آسمان کو دیکھیں، غروب کے وقت آسمان کو دیکھیں، کیسے رنگ ہیں اس کے. اللہ اکبر. بندہ یہ کہہ اٹھتا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا، ہر تیری صنعت و تخلیق تیری ہی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تیری ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اب آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کو اشارہ فرماتا ہے کہ آسمان ہی نہیں بلکہ اس میں تھوڑا سے غور کرو. اگر اب بھی اے کافروں تمہیں اطمینان نہ ہوا ہو، اور اب بھی اگر تمہاری عقل ٹھکانے نہ آئی ہو، تو ایک بات اور سنو. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے رب جس نے پابند حکم کر دیا ہے سورج اور چاند کو، جہاں سے نکلنا اسی جہت سے نکلے گا، وہ اپنی سمت کو تبدیل نہیں کرے گا. فرما ذرا غور کرو، یہ چراغ جو جل رہے ہیں، یہ شمس و کرم قمر کی، یہ تمام چیزیں جس کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، تو ذرا اپنی مرضی سے کہو نا کہیں سے ہٹے. وہ جس کے حکم کے پابند ہیں، وہ اسی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اگر وہ خدا ہوتے تو پابندی کیسی ہوتی. فرمایا وہ خدا کے حکم کے پابند ہے. سورج کی بات اس لیے کی تھی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی بات اس لیے کی معاذ اللہ کہ وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین جل والا رب ہے کہ جس کے حکم کے یہ پابند ہے، اور وہ رب جو ہے وہ حکم دینے والا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے. فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک روا دوا ہے ایک مقرر میعاد تک. یدبر الامر یفصل الایات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، فرمایا اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے، کھول کھول کر تمہارے سامنے ایک چیز کو بیان کرتا ہے، اپنی نشانیوں کو، کہ شاید تمہیں اپنے رب سے ملاقات پر یقین آ جائے. اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ اس رب سے تم ملو گے، جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے تمہاری ملاقات حق ہے، تمہاری ملاقات حق ہے. کچھ لوگ کہنے کے رب کا دیدار نہیں ہوگا، تو میں نے کہا اس قرآن کی آیت کے کیا کریں گے آپ. کہتے ہیں ملاقات سے مراد وہ علم ہے، تو میں نے کہا وہ تو یہی ہوگی، پھر اس کو خصوصیت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت. اس ملاقات سے مراد اس کے وجہ منیر کا دیدار ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے. اور وہ قرآن نے سورہ قمر کے اندر ذکر کیا کہ وہ شان کیا ہوگی. فرما عند ملیک مقتدر، کہ وہ شان والے بندے جو ہیں وہ اپنے رب، اپنے قدر والے رب کے سامنے جلوگر ہوں گے، اپنے رب کے سامنے جلوگر ہوں گے، اور اب کا رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور اس کا دیدار دنیاوی مثالوں سے پاک ہے، دنیاوی کیف سے پاک ہے. لئی سکے مثلی شے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی مثال دی جائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں، محکمات میں سے نہیں. اور متشابہات جو ہوتی ہیں اس کی مثالیں دنیا میں نہیں بنتی. استواء علی العرش بھی متشابہات میں سے ہے، اس لیے اس کی مثال نہیں بنتی. اور خوب میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا، یہی بات حضرت امام جعفر صادق نے کی، کہ خدا عرش پر ہے اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. سرکار امام جعفر صادق فرماتے ہیں استواء علی العرش حق ہے. کیسا ہے؟ کیفیت مجہول ہے، انکار کفر ہے، سوال بدعت ہے. یہ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مذہب نکال کر بیٹھ جانا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو میں نے کہا اس پر تو سوال ہی بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استواء علی العرش حق ہے، خدا کا مستوی عرش ہونا حق ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے. اس کی مثال ایسی نہیں کہ جیسے بندہ کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسی نہیں جیسے بندہ تخت پر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات اگر مثالوں کے ضمن میں آئے گی، تو پھر اس کا قدم ہونا، اس کا ازلی ہونا، یہ پھر وہ رہے گا نہیں، اور وہ ازلی ہے اور خود فرما گیا کہ لیس کمثلی شے، اس کی ذات اور صفات کی کوئی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی، پیش نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ بہانے کرنا کہ خدا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے کہا جب مثال آ گئی تو قرآن تو پہلے کہہ اٹھا ہے کہ لیس کمثلی شے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کائنات میں وسعت و صلاحیت نہیں۔ لوگ کہنے لگے کیوں نہیں دی جا سکتی، اس کا احاطہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا جناب آپ کیا مثال دیں گے، سر اٹھا کر اگر اس کے صرف آسمان کو دیکھیں تو آپ نے آسمان کو دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ تو ہم نے کہا کیا دیکھا؟ آدھا تو ادھر سے نکل گیا، آدھا ادھر سے نکل گیا۔ تو کہتے جی دنیا میں رب کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ میں نے کہا دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو اس نے بنائی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے بولیے ممکن نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، اب آگے یہ عالم بالا کی بات ہوئی، توجہ ہے آپ کی، یہ عالم بالا کی بات ہو رہی ہے، یہ عالم اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، اب عالم سفلی کی بات آ گئی۔ فرمایا اوپر کی چیزیں دیکھ لی تم نے، تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پہلا سوال تھا، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، فرمایا تو اوپر کی نشانی بتائی ہم نے، اب آؤ عالم سفلی کی نشانی بناتے ہیں۔ فرمایا دیکھو وہ الذی مد الارض، وہی رب ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ آسمان کی مثال آ گئی، عالم بالا کی مثال دی، اب عالم سفلی کی مثال ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ الذی مد الارض، وہی رب ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسی وانہار، اور اس میں پہاڑوں کے سلسلے کو اس نے جاری کیا اور نہروں کے سلسلے کو اس نے جاری کیا۔ فرما غور کرو، ان سے پوچھو کہ محبوب کہ دیکھو انصاف سے بتاؤ، یہ جو زمین پر پھیلے ہوئے یہ سلسلے ہیں، زمین کی وسعت ہے، زمین پر پیدا کی ہوئی ہزاروں چیزیں ہیں، اس کو دیکھ کر، اس مرتب اس منظم چیز کو دیکھ کر تمہارا دماغ حیرانگی کی طرف نہیں جاتا کہ جناب اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ اور یہ اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر ہماری ملاقات کی گویا کہ شوق پیدا ہو۔ اب آگے فرمایا دیکھو وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرما محبوب ان سے کہو ہر قسم کے پھل میں سے دو دو جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ہر شے میں نر و مادہ ہوتا ہے، آج سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ ہر شے میں نر و مادہ ہے، پھلوں میں نر و مادہ ہوتا ہے، ہر درخت میں نر و مادہ ہوتا ہے، ہر جنس میں نر و مادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ افزائش نسل کے لیے جس طرح انسانوں میں اس طرح وہاں پر بھی ہے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، کچھ سننا چاہیں گے آپ؟ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ ہم تو یہ سلسلہ جو ہے ہواؤں کے ذریعے بھی پھیلاتے ہیں، یعنی ہوا خود اپنے دوش کے اوپر وہ شوق اور وہ لذت، اگر نر درخت ہے تو ہوا وہ شوق و محبت مادہ کی اس طرح پہنچاتی ہے، اور اگر مادہ درخت ہے تو ہوا کے دوش پر ہم وہ کیفیت، وہ لذت، وہ تقاضے اس کے جو ہے نر کے لیے، وہ مادہ کے وہ تقاضے جو ہیں، وہ لذت جو اس کی ضرورت اس نر کو ہے، ہواؤں کی پشت پر ہم لے جا کے پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہوائیں جو ہیں یہ خود گویا کہ افزائش نسل کے لیے مرد، یعنی نر درختوں کو، نر تخلیق کی چیزوں کو، مادہ کی جو ضرورت ہے وہ ہوا اپنی کیفیت، آج سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ہوا کے اندر باقاعدہ ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جس کی ضرورت جس کے لیے وہ وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو آج اگر ایک درخت کھجور کا درخت نہ رہے اور وہ ترقی نہیں پکڑ رہا، تو اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتا ہے لوائح کہہ کر کہ ہم وہ تلمیح کرتے ہیں۔ تلمیح کس کو کہتے ہیں؟ کہ فارمر جو ہوتا ہے نا، کسان، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو نرسری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ یا جو باغات کو چلانے والے ہوتے ہیں، اس میں بلوچستان کے جو دوست موجود ہیں، اندرون سندھ کے لوگ موجود ہیں، صبح سرحد کے لوگ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اور بالخصوص کھجور کے اندر کہ تلمیح یعنی نر درخت کے ساتھ، مادہ درخت کے ساتھ ایک خاص حصے کو کاٹ کر نر درخت کے ایک ٹہنی کو لا کر اس میں پیوست کر دیا جاتا ہے، اس سے اس درخت کے اندر پھل بڑھ جاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہا، قلم لگاتے ہیں جس کو تلمیح، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور قرآن نے اس کو ذکر کیا لوائح، کہ اللہ جو ہے یہی کیفیت، فرمائیے نہ کرو، اللہ یہی کیفیت ہواؤں کے ذریعے چلا دیتا ہے۔ میں اس سے ایک بنیادی مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ یہ چیز جو ہے ہواؤں کے ذریعے آگے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ اپنے کھجوروں کے درخت کو بڑھانے کے لیے اس قسم کے نر مادہ کی گویا کہ ایک خاص شاخ کو پیوست کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا تو سرکار نے منع فرمایا، سرکار نے منع فرمایا کہ یہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، توجہ آپ کی، یہ نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کرنا چھوڑا تو آنے والے سال میں جو پھل تھے وہ گزشتہ سال جس میں انہوں نے قلم ملائی تھی، تلمیح کی تھی، اس کے مقابلے میں کم ہوئے۔ سرکار کے پاس آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ تو پھل کم ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا انتم عالم بی امور دنیا کو، جاؤ تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو، جیسے سمجھ میں آتا ہے کرو۔ اب بعض لوگ جو حضور کے علم کے دشمن ہیں وہ کہنے لگے دیکھو حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور نے یہ کیوں کہہ دیا، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کو صرف شریعت کا علم دیا گیا ہے، دنیا کا علم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ حضور نے فرما دیا انتم عالم بی امور دنیا کو۔ میں نے کہا ملا جی اتنی کیا جلدی لگ گئی آپ کو کہ فوراً نتیجہ آپ مرتب کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کے علم پر یہ اہتمام اور اتہامات آپ ہمیں پیش کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے، آپ کلمہ پڑھتے نبی پاک کا، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ حضور نے کیوں منع کیا اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا پھلوں کو بڑھانے کا جو انسانوں کا بڑھایا ہوا طریقہ ہے نا، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ صحابہ کرام آئے، حضور ان کو اس منصب پر لانا چاہتے تھے کہ یہ کیفیت اس درختوں کی، یہ دنیاوی تقاضے کی کیا ضرورت، یہ کیفیت تو اللہ نے ہواؤں میں رکھی ہے، اس درخت کو بڑھانا ہے تو اللہ اس کی طرف ہوا کو بڑھا دے گا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے!
یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے، توجہ آپ کی، یہ بد مذہبوں کا حضور کے علم غیب کے مقابلے میں ان کا چوٹی کا سوال ہوتا ہے، جس کی حیثیت بھی کچھ نہیں، بلکہ وہ حضور کے علم کی نفی میں نہیں بلکہ حضور کی شان وہاں بیان ہو رہی ہے۔ لیکن آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے، یہ جو حضور نے فرمانا انتم عالم بی امور دنیا کو، یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ چلو جلد بازی کر رہے تو پھر جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ ملا علی قاری نے لکھا اگر وہ لوگ تین چار سال صبر کرتے تو پھر اس قلم کی بھی حاجت نہیں ہوتی، محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، خود وہ ہوائیں ان کے پھلوں کو دگنا پھل والا کر دیتی۔ اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے کہنے لگے یہ تو کھجوروں کا مسئلہ تھا، یہ تو زراعت کا مسئلہ تھا، نبی کی شریعت کا سکا تعلق ہے، نبی کو دنیا بھی علم نہیں دیا جاتا۔ میں نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ آپ کے ابا نے طب نبوی پر کتاب لکھی ہے، کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ میتھی کھانے میں یہ فائدہ، کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجوا کھانے میں یہ فائدہ، کہا ہاں ہاں۔ میں نے کہا اجوا اور میتھی اور یہ بادام اور یہ کشمش، یہ علم شریعت کا ہے کہ دنیا کا ہے؟ کہہ لگے دنیا کا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے ابا نے بیان کیا تھا یا رسول اللہ نے بیان کیا تھا؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے!
کتابیں آپ نے طب نبوی کی شائع کی ہیں اور دنیاوی کہ جناب جو ہے کہ اب آپ دیکھیے ہاضمہ اگر خراب ہو جائے تو کہتے ہیں جناب یہ دھنیا استعمال کر لیا جائے، پودینہ استعمال کر لیا جائے، میتھی استعمال کر لی جائے، سنا مکی استعمال کر لی جائے۔ میں نے کہا احادیث میں سب کا نام آیا جس پر آپ نے طب نبوی رکھا، پھر اب میں پوچھتا ہوں یہ سنا مکی کے فوائد، یہ کھجوروں کے فوائد، توجہ ہے آپ کی، یہ میتھی کے فوائد کہ بخاری میں موجود ہے کہ میتھی کی قدر کو میری امت جانے تو سونا دے کر میتھی لے۔ میں نے کہا یہ میتھی کا علم کوئی غسل کا، وضو کا، قرآن کا، عقیدے کا، یہ کوئی اخلاق کا، یہ کوئی شرعی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ کہنے لگے جی دنیاوی علم ہے۔ تو میں نے کہا یہ حضور نے بیان کیا کہ نہیں کیا، یا آپ کے ابا نے اپنی طرف سے لکھا؟ کہا نہیں نہیں، میرے ابا نے تو حضور کا قول نقل کیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ حضور کو دنیا کا علم نہیں دیا گیا۔ کہنے لگے ہاں بات سمجھ میں آگے، دیا گیا۔ میں نے کہا آپ غور بات کریں کہ سنا مکی جیسے پتے کے فائدے حضور بتائیں، لیکن جب وہ لوگ کھجور میں تلمیح کریں تو سرکار ناراض ہو کر کہیں تم اپنے دنیا کے معاملے کو بہتر جانتے ہو، تو تمہیں سوال کرنے کے بجائے حکمت کو تلاش کرنا چاہیے تھا کہ جہاں سنا مکی کے ایک بیکار سے پتے جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن اس میں کیا چیز چھپی ہوئی تھی یہ رسول اللہ نے بتایا۔ سمجھ رہے بات؟ تو پتا چلا کہ کوئی چیز رسول اللہ کے دامن سے خالی نہیں، جس چیز کی امت کو باعتبار اخلاق کے تمدن کی ضرورت ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آگے چلیے میرے دوستو بزرگو، یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے جوڑا جوڑا کر کے ان چیزوں کو ہم نے بنایا۔ اب آگے دیکھیے، میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں قرآن آیات کے ساتھ، توحید باری تعالیٰ پر جو دلیلیں قرآن خود بیان کر رہا ہے، تین چیزیں، یہ بنیادی سوال ہے، تین چیزیں۔ اب قرآن کہتا ہے فی الارض قطع متجاورات، فرمائے محبوب ان سے کہو کہ زمین کے مختلف حصے ہیں جس میں تم پھل لگاتے ہو، اناج لگاتے ہو، توجہ ہے، زمین کے مختلف حصے ہیں جس میں تم پھل لگاتے ہو، اناج لگاتے ہو، وہ جنات من انعام، اور اسی طرح تم باغات میں کسی زمین کی، فرمایا غور کرو محبوب کریم ان سے فرمائیے آپ کہ مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے جو یہ خود کرتے ہیں، وہ زرع اور کھیتیاں ہیں، وہ نخیل اور کھجور ہیں، سنوان ایک ہی تنے سے پھوٹتے ہیں، وہ غیر و سنوانی اور کچھ جو ہے وہ الگ الگ پھوٹتے ہیں، وہ یسقا بماء واحد، اور کمال یہ کہ پانی بھی ایک دیا جاتا ہے، اب نہیں سمجھ آپ. اس میں عقلی بات کیا ہے کہ دیکھو ایک زمین ہے, ادھر چیکو لگائے ادھر آم لگائے, ایک ہی زمین پر لگائے, ٹھیک ہے. ادھر چمیلی ہے ادھر گلاب ہے, ادھر کھیت ہے ادھر گندم لگائے, ادھر اس کے ساتھ گندم کے ساتھ مکائی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کئی قسم کے پھل ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں, زمین ایک ہے اللہ فرماتا ہے, پانی بھی ایک ڈالا جا رہا ہے. وَيُس فرمایا یُسقا بِمَاءٍ وَاحِدٍ, ان کو سیراب بھی ایک پانی سے. یہ نہیں کہ آم کے لیے الگ پانی ہے کیمیکل ملا کر ڈالا جا رہا ہے, مالٹے کے لیے الگ پانی ہے, امرود کے لیے الگ پانی ہے, پپیتے کے لیے الگ پانی ہے. توجہ کرو, غور کرو, اس سے دل میں عرفان پیدا ہوتا ہے, نور پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ کسی مولوی صاحب نے دلیل نہیں پیش کی, یہ قرآن خود اپنے رب کے ایک ہونے پر اللہ خود دلیل پیش کر رہا ہے, عطا فرما رہا ہے. غور کرو, اللہ فرماتا غور کرو, تم خود کسان ہو, تم خود باغات والے ہو, زمین ایک ہی ہے, ادھر انگور ہے ادھر آم ہے ادھر کھجور ہے, پانی بھی. فرمایا کتنا مبارک کلام ہے, یسقا بماء واحد, اس کو سیراب بھی ایک پانی سے کیا جاتا ہے. لیکن دیکھو پانی ایک زمین ہے, لیکن ادھر سے آم نکلتا ہے, ادھر سے مالٹا ہے, ادھر سے کھجور ہے, کچھ میٹھے ہیں کچھ ترش ہیں, کچھ کالے رنگ کے ہیں کچھ لال رنگ کے ہیں, یہ خود بخود ہو جاتا ہے. فرمایا اس کو الگ الگ کرنے والا کون ہے, توجہ ہے, بولے سبحان اللہ. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور اسی طرح ہم فضیلت دیتے ہیں بعض درختوں کو بعض درختوں میں, ذائقے میں اور خوشبو میں. بولو نا سبحان اللہ. فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یہ روشن نشانیاں ان کے لیے جن کی عقل سلامت ہے, یہ روشن نشانیاں ہیں ان کے لیے جن کی عقل سلامت ہے. یہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا. اب اس کے ساتھ ہی اگر آپ سورہ نحل کی طرف آئیں, سورہ نحل ترتیب مذہب کے اعتبار سے قرآن کی 16ویں سورت ہے. کون سی بولیے, بولیے مبارک زبان اسے, 16ویں سورت ہے. اور اس کی آیت نمبر 66 اللہ کیا فرماتا ہے, فرمایا دیکھو تم تو کسان بھی ہو فارمر بھی ہو, ارے تم تو مویشیاں بھی رکھتے ہو, تم تو مویشیاں بھی رکھتے ہو. توحید کا مضمون پورا ہوا, اللہ ہے اس کا مضمون پورا ہوا. اب قیامت کیسے قائم ہوگی یہ بات بتائی جا رہی ہے, توجہ ہے, قیامت کیسے قائم ہوگی, لوگ کیسے پیدا ہوں گے, لوگ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے, اس کو اللہ دیکھے کیسے بیان فرما رہا ہے. اللہ کو مثال دینے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ فرماتا ہے میں اتنا کریم ہوں, اگر مچھر کی مثال دے کر بھی تمہیں سمجھ میں آئے تو مچھر کی مثال دینے میں بھی حیا نہیں کرتا. اور واقعتاً اگر بندہ دیکھے تو بغیر تفصیل الاعاذ باللہ ہم نہیں بیان کر رہے, لیکن یہ بات مچھر کی آ گئی ہے. صرف آپ مچھر کے بدن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کیسے بنایا ہے. اگر بندہ علامہ دمیری کی حیات الحیوان دیکھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ جو ہرا ٹڈا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اس میں 10 جانور کی خصلتیں ہیں, اس کا سینہ شیروں کی طرح ہے, سر ہاتھی کی طرح ہے. یعنی ترتیب اگر آپ ایک ایک سند کے اندر دیکھیں, اور آپ دیکھیں قرآن نے ذکر افلا ینظرون علی الابل کیف خلقت, محبوب ان سے کہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا, ذرا ان سے پوچھو, آگے گردن اتنی لمبی پیچھے اتنی سی دھوم, اب یہ تو گر جانا چاہیے, نہیں سمجھے آپ, بیچ میں اتنا بڑا بدن ہے. توجہ ہے, اونٹ کو کبھی دیکھیں آپ, ہم تو عرب شریف جاتے ہیں اونٹ کو دیکھتے رہتے ہیں, کسی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو, ہم نے کہا ربنا ما خلقتا ہذا, مولا کریم کیا تیری حکمت ہے. افلا, قرآن خود کہتا افلا ینظرون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, الی الابل, اپنے اونٹوں کی طرف, کیف خلقت, ہم نے کیسے پیدا کیا اس کو, اس کی بناوٹ دیکھو, اتنی لمبی ٹانگ, اس پر اتنا بڑا گوشت کا لوتھڑا, آگے اتنی لمبی گردن, پیچھے اتنی سی دم, اب وہ بیلنس کیسے پکڑتا ہے, توجہ, بیلنس کے لیے جتنی لمبی گردن تھی اتنی لمبی دم ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ بیلنس سے چلتا. لیکن قرآن نے اس کو مثال پر دیکھا, فرما غور کرو اس کو کس حکمت کے ساتھ ہم نے بیان کیا, ہماری چھوٹی سی چھوٹی تخلیق کو دیکھو یا بڑی سے بڑی تخلیق کو دیکھو, اس کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں, وہ اپنی خوبصورتی اپنی زینت اپنے پیغام اپنے حسن میں لازوال ہے. ارے پھول کی پتی کو اپنے ہاتھ میں رکھو, اس کی شگفتگی کو آپ دیکھو, اس کی رنگت کو آپ دیکھو, اس میں کلر کس طرح ہوتا ہے وہ آپ دیکھو, اس کے اندر اس کو جو انداز میں اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر تنوع مختلف انداز میں, یعنی ہر چیز کو دیکھ کر بندہ خالی ذہن ہو کر بھی دیکھا تو اندر فطرت کا مادہ اس کے لیے روشنی کی بات کرے کہ یہ بے سبب نہیں بنائے گئے, بلکہ حالت تمیز بناتی ہے کہ اتنا منظم اتنا مرتب اتنا کمپلیٹ تو وہ کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ کتنا حکیم ہوگا. اب میرے دوستو چلیے آگے, قرآن کریم کا ذکر کرتا ہے سورہ نحل کے اندر, اس آیتوں پر غور کرو. اللہ فرماتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے یہ دودھ دینے والے جو جانور ہیں نا, اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہاری مویشیاں ہیں یہ تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے جو ہے کہ وہ عبرت ہے. اور ہمارے لکھا کہ یہاں پر انعام جو ہے یہ اس میں جنس ہے, اور اس میں جنس ہونے کی وجہ سے مذکر و مؤنث ضمیر کے اعتبار سے اس کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا. فرمایا سنے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے. کیسے؟ غور کرنا, یہاں پر غور کرنا, توجہ کرنا. فرمایا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, ہم تمہیں پالتے ہیں ان کے پیٹوں کے ذریعے. سبحان اللہ, یعنی دودھ کے ذریعے اللہ فرماتا ہم پالتے ہیں. کیسے؟ بَيْنَ الْفَرْسِ وَالدَّمِ لَبْنًا خَالِصًا صَاغِيًا لِلشَّارِبِينَ. سبحان اللہ, کیا کلام ہے میرے رب کا, بولی سبحان اللہ. اللہ فرماتا دیکھو گوبر اور خون کے درمیان سے نکل کر خالص دودھ خوشبودار ذائقے والا تم تک پہنچتا ہے. یہاں پر اپنی دلیل یہ کہ تم اپنی مویشیوں کو دیکھو, اپنی گائے کو دیکھو, اپنے اونٹ کو دیکھو, اپنی بکری کو دیکھو, منہ ایک, چارہ ایک, میدا ایک, پھر اس میدے میں ہضم ہونے کی کیفیت ایک, رگ میں جانے ایک, اس میں دودھ بھی, گوبر بھی, خون بھی. لیکن آپ دیکھو جب رب کریم تمہیں دودھ دلواتا ہے تو اسی رگ سے نکالتا ہے, اور اس دودھ کو جب دیتا ہے تو نہایت چمکدار نورانی نورانی, اس کی خوشبو دیکھو, اس کا ذائقہ دیکھو. اس کے رنگ میں نہ خون کی رنگت ہوگی نہ گوبر کی بدبو ہوگی. وہ کون ہے جو ایک رگ سے تینوں کو الگ کر دیتا ہے؟ جہاں گوبر ہے وہاں سفیدی نہیں, خون نہیں. جہاں خون ہے وہاں سفیدی نہیں, اور جہاں دودھ ہے وہاں نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے. یہ تینوں کو الگ کر کے شفاف دودھ جو تمہیں دے رہا ہے, اسی طرح وہ ایک قبروں سے سو سو کو الگ کر کے کھڑے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اللہ اکبر,
اللہ
اللہ اکبر.
اب آئیے میرے دوستو, میں تین حدیث پاک پیش کر کے اس کا نتیجہ لاتا ہوں. یہ باتیں کریں گے تو کرتے چلے جائیں گے. ایسے انعامات کے ہموار موجود ہیں. اللہ فرماتا محبوب ان سے کہو نا, یہ جو تم یہ اوپر پہاڑ کی چوٹی نہیں دیکھ رہے؟ کہا دیکھ رہے ہیں. کہا اس میں چشمہ بہ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا ان سے کہو ایک بالٹی پانی اوپر لے کے جاؤ تو ڈر جائیں گے. یہ تو کہو ایک بالٹی پانی تم اوپر نہیں چڑھا سکتے. یہ کون ہے جو چشمے باہر آئے؟ یہ کون ہے جو چشمے باہر آئے؟ یہ کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ حضرات گرامی اس پر غور کیجیے. اور قرآن خود فرماتا ہے کہ جب یہ سمندری سفر کرتے تھے اور سمندر میں جب طوفان کی لہریں جاگتی تھی تو پھر یہ چیختے تھے, ہو ہو رب وہی ہے اور ہمیں بچا دے. فرمایا جب کنارے پر آتے تھے تو پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے. فرمایا اگر ہمارا دعویٰ غلط ہوتا تو سمندر کے طغیانی میں تم ہمیں کیسے یاد کرتے؟ وہاں یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے خول چڑھایا ہے, ورنہ ہماری محبت کا چراغ کامل ہر انسان کے اندر موجود ہے. بولیے سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. میرے شیخ کا بھی کلام پڑھا, اللہ 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 مالی رب اللہ. بولیے سبحان اللہ. اب میرے دوستو حدیث پاک پڑھی اور بات ختم, کہ کلمہ توحید کو قبول کرنے کی شان ہے. چند منٹوں میں ہم اس بات کو سمیٹ رہے ہیں, توجہ ہے آپ کی, غور کیجیے گا. حضرت انس, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قال کنت رتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی مبارک حدیث ہے مسلم شریف کتاب الایمان کی, کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں مرادف تھا, یعنی سرکار کے ساتھ ایک ہی کجاوے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. رتف کہتے ہیں یعنی ایک کجاوے کے اندر دو آدمی بیٹھے ہیں تو جو پیچھے بیٹھتا وہ رتف ہوتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں, بولو سبحان اللہ, کہتے کن تو رد فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل, میرے اور حضور کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا, بس ایک کجاوی کی لکڑی تھی, یعنی ڈولی پوری تھی اور اس میں دو سیٹیں بھری ہوئی. تو میں سیٹ ردیف اس لیے تھا کہ میں اسی کجاوے میں تھا اور حضور اور میرے درمیان ایک لکڑی کا پارٹیشن چھوٹا سا تھا. اتنے میں حضور علیہ کیا مبارک حدیث ہے کہ تم چل رہے تھے, اتنے میں فقال, میرا آقا نے فرمایا, یا معاذ بن جبل, ہائے ہائے سبحان اللہ, اے معاذ, قلت لبیک یا رسول اللہ وصادق, تو کہا میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ وصادق, آپ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے میں حاضر ہوں. ثم سار ساعۃ, جب سفر تھوڑا سا آگے بڑھا, ثم قال یا معاذ بن جبل, پھر حضور نے دوبارہ کہا اے معاذ بن جبل, میں نے پھر کہا قلت لبیک یا رسول اللہ وصادق, حضور میں حاضر ہوں آپ کی ہر اطاعت کی فرما مرداری کے لیے. پھر حضور خاموش ہو گئے. تیسری دفعہ کہتے ہیں پھر سفر تھوڑا سے آگے بڑھا, ثم سار ساعۃ, تھوڑا سے آگے گئے, ثم قال یا معاذ بن جبل, کیا انداز ہے میرے آقا کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جب میں حدیث میں پڑھ رہا تھا تو گناہگار آدمی ہوں کہ بس کیا کہیں. یہ کتنا خوبصورت یہ انداز ہے. یہ حدیث شریف کو آپ کبھی خود مسلم شریف کتاب الایمان سے لے کر پڑھیں اکیلے کے اندر تو آپ کو انداز پتا چلیں. کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ردیف تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا, فقال یا معاذ ابن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ ابن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ ابن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. حضور میں آپ کے ہر حکم, تین دفعہ حضور نے مجھ سے یہ کہا اے معاذ ابن جبل. میں نے کہا حضور میں حکم حاضر ہوں آپ کی خدمت. ارشاد فرمایا, سرکار نے فرمایا کہ هل تدری ما حق اللہ عز و جل علی عبادہ. معاذ تو جانتا ہے بندوں کا کیا حق اللہ پر ہے, اللہ کا کیا حق بندوں کے اوپر ہے, یعنی اللہ کا بندوں نے کیا کرنا ہے اللہ کے بارے میں, اللہ کا کیا حق ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے تجھے پتا ہے. تو صحابی کا انداز آپ دیکھیں, قلتو اللہ رسول اعلم. حضور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. قال آقا نے فرمایا فإن حق اللہ علی عبادی, سبحان اللہ, بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ثم سار ساعتن, پھر تھوڑا سا قافلہ آگے گی. کیا سنجیدگی دیکھیں آپ, کوئی بات پھر حضور نے نہیں کی. فرمایا تجھے پتا ہے, غور سے سنیں مطلب کو پکڑیں, اے معاذ ابن جبل لبیک یا رسول اللہ صادیک, یا معاذ ابن جبل لبیک یا رسول اللہ و صادیک. ثم سار ساعتن, پھر آگے گئے, قال یا معاذ ابن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ و صادیک. سرکار نے فرمایا تجھے پتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے, کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے, کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر کہتے تھوڑا سے آگے چلے, ثم قال, پھر حضور نے فرمایا یا معاذ ابن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, حضور میں حاضر ہوں آپ کے ہر حکم کے اطاعت کے لیے. قال هل تدری ما حق العباد اللہ, پہلے تو میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا کہ تجھے یہ پتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے, اور اب ذرا یہ بتا اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے. قلت اللہ رسول عالم, میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے, کہ بندوں پر تو یہ حق تھا کہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کی بارگاہ میں شریک نہ کرے. اے معاذ اب یہ بندہ کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے, یعنی بندے تو اللہ کا یہ حق ادا کریں کہ وہ عبادت کریں شریک کسی کو نہ کریں, اب یہ تو بندوں کے اوپر اللہ کا حق ہے, اب اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے. کہ لگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا هل تدری ما حق العباد علی ذلک اذا فعلوا ذلک, اگر بندے اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے. کہنے لگے حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. آقا نے فرمایا اللہ, فرمایا الا یعذبہم, اللہ کا حق یہ ہے کہ پھر اپنے بندے کو عذاب نہ دے. اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو بولی عذاب. انشاءاللہ یہ دو مبارک حدیثیں آگے آ رہی ہیں جو کچھ تفصیل چاہتی ہیں, دلوں کے نور کو واضح کرتی ہیں. کل کچھ توحید کے بقیہ جات مضمون ہے اس میں, اور مسئلہ شرک پر جو اس کی ضد ہے اس پہ. اس لیے کہ صحت کی قدر جب آتی ہے جب مرض کو دیکھا جائے, نعمت کی قدر جب آتی ہے جب خسران اور بربادی کو دیکھا جائے. تو توحید کی قدر جب آتی ہے اور اس کا انعام جب پتہ چلتا ہے جب شرک کی نحوست کو دیکھا جائے. تو اس لیے ترتیب کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے. آج کے درس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ علم عرفان اور ایقان کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور توحید کے چراغ کو ہم دلوں میں اجاگر کریں. اللہ اپنی عبادت کا شوق ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کی ثنا خوانی کا شوق ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ کل درس پوری کوشش کے ساتھ 10:30 شروع ہوگا. آج ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے میں کچھ میری جانب سے تاخیر ہوئی ہے, جس کے لیے میں آپ سے انتظار کی معافی چاہتا ہوں, لیکن ایک دینی مشغلہ تھا جس کی وجہ سے میں اس کا پابند ہو گیا. کل انشاءاللہ 10:30 اس کو شروع کیا جائے گا تاکہ اپنے وقت پر یہ ختم ہو اور پھر اپنے مقامات کی طرف آپ مراجعات کریں. ہر سال کی طرح اس سال بھی فیضان علم کے لیے, علم کی ترویج کے لیے باہر سٹال لگایا جاتا ہے اور کچھ قیمتی کتابیں یہاں پر رکھی جاتی ہیں جو آپ کے علم کے مطالعے کے لیے بہت زیادہ ذخیرے کی ضرورت ہے. اور یہ اس ہال کے اندر لگا ہوا ہے. میں آپ سے کہوں گا اس سے مراد کوئی کمانا نہیں ہے اور نہ اس سے مراد کوئی نفع اٹھانا. مقصد یہ ہے کہ اتنا مجمع جمع ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے. تو اب آپ گھر میں علم کی خیرات لے کر جائیں, آپ کے ڈرائنگوں میں روموں کے اندر اللہ کے دین کی کتاب ہو, آپ کے بیڈ روم میں اللہ کے دین کی کتاب ہو, آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کے دین کی کتاب ہو. مسائل فضائل و مسائل ناتخوانی, یہاں پر ایک بڑا بنیادی رسالہ مفتی عبد المجید سیدی صاحب کا موجود ہے, وہ ضرور آپ حاصل فرمائیں. مجدد الفسانی اور امام احمد رضا کے نظریات, یہ بڑی مبارک کتاب ہے, بڑی نایاب کتاب ہے, جو حال میں الحمدللہ جذبہ ویلفیئر بزم علم دانش کی جانب سے شائع کی گئی ہے. اس کو آپ ضرور مطالعہ فرمائیے. اسی طرح آپ مجموعہ رسائل رفع الیدین پر موجود ہیں اور دیگر جید علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. کل انشاءاللہ 10:30 کے قریب اس درس کی ابتدا کی جائے گی, اس شوق کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائے. اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ, تمہیں پتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرما بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس نے نعمتیں دی ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اے معاذ, سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہے معاذ بن جبل. اے معاذ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و صادق. فرما تو جانتا ہے کہ اگر بندہ یہ سارے کام کر گزرے, عبادت کر لے اور شریک کسی کو نہ بنائے, تو پھر اللہ پر کیا حق آ جاتا ہے بندے کا؟ کہتے حضور اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. فرما پھر اللہ ایسے فرمان بردار بندے کو عذاب نہیں دیتا. اللہ ان نیکوکاروں کے ساتھ مجھے اور آپ کو کرے, اور اللہ رب العالمین آپ تمام کی حاضری کو قبول کرے. پھر ایک دفعہ حل جزاء الاحسان الاحسان کے تقاضے پر نور کوثر کو اللہ برکت عطا فرمائے, اور ہر مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امتی کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے, پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے, عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.